اپنی کتاب کی جو ڈیفینیشن کی ہے، مختلف الفاظ میں جو بیان کیا ہے، وہ تمام الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں، ان کا خود ایک اپنا وزن ہے. مختلف نام ہیں قرآن مجید کے. ایک تو نام ہے مجید، بزرگی والی کتاب، الکریم، عزت والی کتاب. اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے قرآن کا نام بیان کیا ہے الفرقان. الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. فرقان کیا ہے؟ آپ اردو میں یہ لفظ جانتے ہیں فرق. فرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا، ڈفرینس بھی کہتے ہیں، اور جدا کرنا. لوگ کہتے ہیں نا، بھائی آپ مجھ میں اور اس میں فرق کیوں کرتے ہو، یعنی اس کے ساتھ الگ سلوک اور میرے ساتھ الگ سلوک، یہ فرق ہو رہا ہے. فرق کا مطلب جدا کرنا، اور فارق جدا کرنے والا. بعض چیزیں مکس ہوتی ہیں. دیکھیں، جدا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک چیز کالی پڑی ہوئی ہے اور ایک سفید پڑی ہوئی ہے. بلکہ آج ختم قرآن ہے تو لڈو کی مثال دیتا ہوں میں. مٹھائی پر ہم نے پابندی لگائی ہے. ایک صاحب بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے، مٹھائی کھلائیں گے. ہم نے کہا نہیں، مٹھائی پر کیا ہے؟ یہ تو چھچوری حرکت ہے نا، ختم قرآن پہ مٹھائی کھانا. اور جو بھی چھچوری حرکت ہے وہ ناجائز بھی ہونی چاہیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مٹھائی پہ کیوں پابندی لگاتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو جو کام چھچورا ہو، چھچورا پن جھلک رہا ہو، وہ خود بخود ناجائز بھی ہوگا. کیا خیال؟ تو چھچورا پن جو ہے نا، ختم قرآن ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے، وہ مٹھائی کھا رہے ہیں بیٹھ کے. دعا مانگو بھائی، اس میں اللہ کی برکت مانگو. اور کھانا بھی ہے تو مٹھائی کم از کم نہ کھاؤ، کیونکہ مٹھائی جو ہے نا وہ مہنگی پڑتی ہے کھانے میں. جب ایک دفعہ مٹھائی کھاؤ گے مسجد کا ماحول خراب ہوگا. اعتکاف میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مٹھائی کھا کے وہ بیٹھ نہیں سکیں گے، پھر چلتے رہیں گے ہر وقت. اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں. تو لیکن مثال دی جا سکتی ہے مٹھائی کی. اب گلاب جامن رکھا ہوا ہے اور رس گلہ رکھا ہوا ہے اور سب مکس ہیں. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس میں گلاب جامن اور رس گلے میں فرق کر دو، گلاب جامن الگ کر دو اور رس گلہ الگ کر دو. کیونکہ کوئی دیہاتی آیا ہے، اس کو ڈاکٹر نے رس گلہ کھانے کی تو اجازت دی ہے، گلاب جامن پر پابندی لگائی ہے. اب اس بیچارے کو نہیں پتا کہ ان میں گلاب جامن کون سا ہے اور رس گلہ کون سا ہے. تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فرق کر دیں تاکہ میں جو کھانے کی چیز ہے میرے لیے وہ کھا لوں اور جو پرہیز کی چیز ہے وہ. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بھائی جو ذرا بلیک کلر کے ہیں وہ کیا ہیں؟ گلاب جامن. اٹھا کے آپ نے یوں کر دی، جو وائٹ وائٹ ہیں وہ آپ نے دوسری طرف کر دی. اسی طرح جن کا سائز ذرا بڑا ہے، لمبے ہیں، وہ کیا ہیں؟ رس گلے. اور جو گول ہیں، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جو گول ہیں وہ کیا ہیں؟ گلاب جامن. تو سائز سے بھی فرق پتہ چل رہا ہے اور کلر سے بھی. یہاں جو فرق کرے گا نا، جو بیٹھ کر، اس کو ہم کہیں گے فارق. کیا کہیں گے؟ فارق، فرق کرنے والا. یہ ادھر کر دیا اور یہ ادھر کر دیا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مٹھائی کی دکان تھی، اس نے کہا کوئی یونیک قسم کے جو ہے نا پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ. ہوتا ہے نا، نئی نئی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہ رس گلے بنائے گول اور رنگ کر دیا اس پہ کالا. اور انہوں نے کہا ہم گلاب جامن سفید رکھیں گے اور سائز تھوڑا سا ان کا بڑا کر دیں گے. یا انہوں نے کہا کہ رس گلہ اور گلاب جامن دونوں کا سائز بھی ایک جیسا ہوگا، کلر بھی ایک جیسا ہوگا، ذائقے سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، رس گلہ کیا ہے اور گلاب جامن کیا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یار ختم قرآن پہ چلو مٹھائی نہیں کھلائی، مثال تو اتنی اچھی دے دی نا، آدھا منہ تو پانی سے بھر گیا ہوگا. تو اب مسئلہ ہو گیا خطرناک. اب آپ کیا کرو گے یار؟ پابندی ہے گلاب جامن پہ، رسگلا کا حکم ہے، اب چکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جھوٹا کر دیا تو وہ کھائے گا نہیں. اب ایک ایک کو یوں یوں کر کے اٹھا کے دیکھو گے، یوں یوں دبا دبا کے چیک کرو گے، اب کام ہو گیا مشکل. یا اور ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ کچھ چاول تھے وہ مکس ہو گئے چنے کی دال میں، اب ان کو فرق کرنا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہو جائے گا کیونکہ پتہ چلے گا یہ چاول ہے اور یہ کیا ہے، یہ چنے کی دال ہے. گھنٹہ لگے گا، دو گھنٹہ لگے گا، ٹائم زیادہ لگے گا، مگر مشکل تو ہوگی مگر کام ہو جائے گا. لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے کہ باسمتی چاول مکس ہو گئے ٹوٹا چاول میں، بلکہ باسمتی میں 100 روپے والے چاول مکس ہو گئے 200 روپے والے چاول میں، اب آپ کے لیے اچھی خاصی ٹینشن کا کام ہے. اور کھانا بھی ضروری ہے، یا آپ کو تنخواہ سے چیز کی مل رہی ہے الگ کرو، کتنی ٹینشن ہے. آپ نے کیا کیا؟ اول تو آپ سے غلطیاں بہت ہوں گی اس میں، کئی دانے 200 والے چلے جائیں گے 100 والے میں، اور کئی 100 والے چلے جائیں گے 200. کتنی بھی محنت کر لو گڑبڑ بہرحال ہوگی. ایسے موقع پہ کوئی بہت بڑا سائنسدان آئے، یا کوئی چاولوں کا کوئی بہت بڑا ماہر ہو جو فوراً پتہ چلا لیتا ہو، اور وہ ایک ایک دانہ باسمتی کا 200 والے کا 100 والے سے الگ کر کے رکھ دے، بالکل ایسے کلیئر کر دے کہ آپ کو چیلنج کر کے دے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ ایک دانہ ادھر کا ادھر نہیں ہے اور ادھر کا ادھر نہیں ہے، اگر یہ نکلا ایک دانہ بھی دائیں بائیں ہو گیا تو جو سزا چور کی وہ میری. تو ایسے شخص کو فارق نہیں کہیں گے، فرقان کہیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا، ایسے کلیئر کرنے والا کہ اس نے آپ کے لیے کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے. اس نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا آپ کو، آپ کہو گے یار اب تو دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہے یار ثابت کر کے دکھا دو، تم جو سزا دینا چاہو گے میں اس سزا کو قبول کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چاول کی بات ہے نا، چاول آٹے میں مکس ہو گیا، لڈو گلاب جامن میں مکس ہو گیا. اسی طرح دنیا میں سیدھا راستہ غلط راستے کے ساتھ مکس ہوا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا. جتنے منہ اتنی باتیں، اتنے عقائد ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو، اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں نا پوری دنیا کے انسانوں پر، تو اتنے عقائد ہیں دنیا میں، اتنے نظریات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات، ہر چیز میں اختلاف ہے. بلوغت کی عمر میں اختلاف ہے، امریکہ میں بلوغت کی عمر اور ہے، برطانیہ میں بلوغت کی عمر اور ہے، پاکستان میں الگ ہے، ہر ملک کا اپنا ہے. بلوغت کے مطلب سمجھدار کب ہوتا ہے، پاکستان کہتا ہے 18 سال میں سمجھدار ہوتا ہے بچہ، غالباً امریکہ میں ہے کہ 16 سال میں لائسنس مل جاتا ہے، نہیں بھی ہوگا تو کسی دوسرے ملک میں یہ ہوگا. ایک ایک چیز میں انسان کا کیا ہے، اختلاف ہے. اللہ ہے یا نہیں اس میں کیا ہے، سارے انسانوں کی ایک رائے ہے. بھائی میں ٹی وی میں نہیں آ رہا، آپ کو بولنا پڑے گا، بتاؤ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا خود سے بنی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، بولو نا بھائی. اختلاف ہے بھائی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں، خود بخود بنی ہے. اور جو دہریے نہیں ہیں، مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کسی نے بنایا ہے. پھر جس نے بنایا ہے، ایک نے بنایا ہے، بہت سارے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک بھی تھا. پھر جس نے بنایا ہے، عبادت صرف اسی کی جائے گی یا اس نے اختیارات دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں اس نے، یہ بھگوان ہیں، یہ بہت سارے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیے ہوئے ہیں، اور بعض گرین والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہوئے ہیں. سارے گرین والے نہیں ہیں ایک جیسے، بعض کہتے ہیں. تو ایک اختلاف ہے انسانوں میں. پھر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اس کو بھی بھگوان مانتے ہیں، تو کس کو شریک کرنا ہے، اس میں بھی انسانوں کا اختلاف. بعض کہتے ہیں سورج کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان سورج کا محتاج ہے، سورج بے نور ہو جائے تو آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی. یہ تو گاڈ کا کنسپٹ ہے جس میں اتنے اختلافات ہو رہے ہیں، جو بڑا مسئلہ ہے دنیا کا، بہت بڑا ایشو ہے. اب بتاؤ ایک عام آدمی کہاں جائے؟ جو انسان مریخ سے دنیا پہ آئے نیا نیا، وہ تو ہم ان اختلافات کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو کہتے چلو یار چلتا ہے. کوئی مریخ سے آئے دنیا میں اور وہ پریشان ہو کہ یار انسانوں میں صحیح زندگی کس کی ہے اور غلط زندگی کس کی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے امریکہ والوں کے پاس جائے گا، پہلے رشیا والوں کے پاس گیا، وہ تحقیق کر رہا ہے. اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم جہاز میں گھوم کے نا پوری دنیا میں تحقیق کر سکتے ہو، کہیں بھی چلے جاؤ. وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے، پہلے تو اس میں اختلاف ہوگا کہ سیدھے راستے کو فالو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا تو اس میں ہے، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے سیدھے راستے کی پہچان کی، جیسے در مادہری کئی فمادار، زمانہ جیسے گزر رہا ہے زمانے کے ساتھ گزرتے رہو، کیا ضرورت ہے بھائی یہ والا وہ والا، ٹھیک ہے جو جیسے جو جیسے چل رہا ہے چلتے رہو. تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا بھی ہے یا نہیں ہے، سیدھے راستے کو تلاش بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں سیدھے راستے کو ہم نے تلاش کرنا ہی نہیں ہے، جس راستے پہ کلچر آپ کو چلا رہا ہے آپ اس راستے کو فالو کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ جب زمین پہ اترے گا تو پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ سیدھے راستے کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. جائے گا تو اس میں لوگوں کا کیا ہوگا؟ اختلاف. جو مذہبی لوگ ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، سب اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے. اور کچھ کہہ رہے ہوں گے جو ایتھیسٹ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے سیدھا راستہ ہے، مگر وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل بتائے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، مذہب نہیں بتائے گا. وہ کہے گا چلو عقل سے پوچھتا ہوں میں سیدھا راستہ کیا ہے. تو بڑے بڑے عقل مندوں کے نمبر لے لے گا، ہر عقل مند کی ایک الگ لاجک ہوگی اور اس کا ایک الگ نظریہ ہوگا. جتنے بھی عقل مند ہیں نا، ہر ایک نئی کہانی بیان کر رہا ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا یہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں یہ نہیں یہ. تو وہ یہی فیصلہ نہیں کر پائے گا موت تک کہ خدا ہے یا نہیں ہے. پھر خدا کے وجود پر ایمان لانے کے بعد کہ کتنے خدا ہیں، کس کی عبادت کرنی ہے، سورج کی کرنی ہے، روٹی کی کرنی ہے، چوہے کی کرنی ہے، بندر کی کرنی ہے، تو چوہوں کی بھی ہو رہی ہے عبادت، تو بندروں کی بھی ہو رہی ہیں، بتوں کی بھی ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ آئے گا ادھر، اللہ بھلا کرے آپ کا، وہ فرض کرو اس نے مان لیا کہ اللہ ہے، ہم تو اسی کو مانتے ہیں نا، اللہ ہے. پھر اللہ کو ماننے کے بعد اس نے مان لیا کہ وہ ایک ہے، اب مسئلہ تین بڑے بڑے اختلاف اس کے سامنے آئیں گے، ایک یہودی کا، ایک عیسائی کا اور ایک مسلمان کا. تینوں ایک خدا کو مان، دعوے کی حد تک ایک خدا کو مانتے ہیں، عملاً اس پر چلیں یا نہیں چلیں دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو اب ایک خدا کو مانتے ہیں تو وہ خدا کی حقیقی تعلیمات کس کے پاس ہیں؟ اس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے، کم سے کم تین بڑے بڑے قول ہیں اس میں. یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، وہ موسیٰ جسے اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، وہ موسیٰ جس سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے، وہ موسیٰ جس کے ماننے والوں کو اللہ نے بیت المقدس میں خلافت دی، جس میں داؤد علیہ السلام بھیجے، جس میں سلیمان علیہ السلام بھیجے، یہ بڑے بڑے پیغمبر ہم میں بھیجے ہیں، تم میں نہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤ، قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. لہذا نجات حاصل کرنی ہے تو کس کو فالو کرنا پڑے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو. عیسائی کا کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہودی غلط کہہ رہا ہے. لوگوں، وہ جو مریخ سے آیا تھا نا، اس کو کیا کہہ رہے ہیں عیسائی؟ وہ کہتا ہے میں مریخ پہ ہی رہتا تو اچھا تھا. عیسائی اس کو کیا کہیں گے؟ کہ ہم برحق ہیں. کیوں بھائی؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے نبی تھے، یہودیوں کی کتابوں میں ان کی بشارت ہے، آج تک ہے، وہ دلائل دکھائیں گے. دیکھو اللہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، سوری عیسیٰ مسیح ہوں گے، اور اللہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیں گے، تم ان کو قتل نہیں کر سکو گے، ان کے ہاتھ پہ ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوں گے. اور اللہ نے کب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں، یا سلیمان علیہ السلام آخری نبی ہیں؟ یہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ تو نہ تورات میں نہ انجیل میں کہیں بھی نہیں لکھا. تو جب آخری نہیں ہے تو ان کے بعد کون سا نبی آیا ہے؟ تو وہ مریخ سے آیا ہوا کیا کرے گا؟ اب یہاں باسمتی چاول کو टोटा चावल से अलग करना तो आसान है, लेकिन इतने सारे, यहां तो चने की दाल, मसूर की दाल, जुड़ी हुई दाल, टूटी हुई दाल, बासमती, टोटा, सब एक थैले में क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए, और काम लगा दिया इनमें, सही को नहीं निकाला तो जहन्नम में जाओगे। यही है ना, अल्लाह ने क्या कहा, अगर दीन बरहक पे नहीं चले तो कहां जाओगे? वहां तो सिर्फ ये था कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन का मसला था, गलत चीज खा ली तो बदपरहेजी हो जाएगी ज्यादा ज्यादा। और इधर क्या है, जो सही और गलत में अगर फर्क नहीं किया और मौत तक तुम्हें इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि सही क्या और गलत किया, तो जहन्नम की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। फत्तकुन नार, उस आग से डरो जो अल्लाह ने गुमराह लोगों के लिए तैयार करके रखी है, वो आग है जहन्नम की। तो अब आप मुझे बताओ कि वो मिर्रीख से आया हुआ बेचारा क्या करेगा। इधर मुसलमान मिल गए कोई मौली साहब, मौली साहब मिले, उन्होंने कहा कि सही क्या है? अबे ये तो जहन्नमी है, ईसाई, यहूदी, सही मजहब क्या है? इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम फर्ज कर लेते हैं कि वो मुसलमानों से मुतासिर होकर मुसलमानों के पास आ गया कि चलो मैं तुम्हारे दीन को फॉलो करता हूं। ये सारी चीजें फर्जी हैं। मुसलमानों के पास आके भी वो उसका मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले तीन किस्म की चीजें आएंगी उसके सामने, ग्रीन, व्हाइट और टांगे चौड़ी करने वाले, ग्रीन चैनल, व्हाइट चैनल और बोलो ना भाई, ये तो बड़े बड़े हैं तीन। इसके आगे फिर नीचे भी हैं शाखें बहुत सारी, टेंट कराने वाले, सर पे बाल रखने वाले, ठीक है ना। फिर एडवांस मुफ्ती, जरा जमाने के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड रखने वाले, तो अजीब अजीब चीजें उसको मिलेंगी। और हर एक कह रहा होगा सही, 73 फिरके नबी ने फरमाया था होंगे जिसमें एक जन्नती, मैं सिर्फ जन्नती, बाकी सारे क्या है, 72 के 72 जहन्नमी। परेशान होगा, फिर वो YouTube पे जाएगा, बोलेगा यार आज तक गूगल ने कभी मायूस नहीं किया, गूगल सिर्फ एक जगह पे आके फेल हुआ है। एक दफा किसी पागल ने गलती से लिख दिया गूगल पे बीवी को काबू करने का तरीका, कंप्यूटर हैंग हो गया, नेट जो है ना बंद हो गया, हक्का बक्का हो गया, भाई तू क्या पूछ रहा है यार, हैंग हो गया भाई वो, तो लैपटॉप में वायरस आ गया, उसके सिस्टम ही तबाह हो गया उसका। खैर, अब उसने जनाब यूट्यूब पे गया, तो यूट्यूब पे इधर लिखा है 20 रकत तरावी सुन्नत मौकदा, नीचे क्लिप होगा तरावी सिर्फ 8 रकतें हैं, नीचे गामदी साहब का बयान होगा तरावी है ही नहीं इस्लाम में, तरावी इस्लाम में है ही नहीं, ये तो मौलवियों ने बनाई भी है। तरावी का लफ्ज दिखा दो बुखारी में, तरावी नहीं है ये, 8 और 20 के झगड़े तो बहुत बात के हैं। तो कहां जाएगा बेचारा, सोचो ना यार, है भाई। फिर कुछ ऐसे होंगे जो मुनकिरीन हदीस होंगे, जो कहेंगे हदीस है ही नहीं, सिर्फ कुरान है। कुछ होंगे जमातुल मुस्लिमीन में जाएगा, फिर वो कहेगा छोड़ो इन फिरकों से, बराअत का ऐलान करो, अल्लाह ने तुम्हारा नाम क्या रखा है, मुस्लिमीन रखा है। तो जमातुल मुस्लिमीन से मिलेगा, जमातुल मुस्लिमीन वाले उसको बताएंगे ये क्या देवबंदी, बरेलवी, ग्रीन, हरी पगड़ी, थानवी, मदनी, सुम लोग के बनाए हुए नाम है, इन्हिया इल्ला अस्मा उन सम्मई तुमूहा अंतुम व आबाउकुम, जो बुतों पे आयतें पढ़ के सुनाई जाती थी ना कि ये तुम्हारे बाप दादा ने नाम रखे लात मनात और उज्जा, वो सारी आयतें किस पे फिट करेंगे, हमारे ऊपर। कुरान ने कहा है कि लात मनात उज्जा ये जो बुतों के नाम है तो तुम्हारे बाप दादा के रखे हुए, इनका कोई हकीकत नहीं है। तो वो सब कहां कहेंगे ये हनफी, मालिकी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब किसके रखे हुए, बाप नबी ने थोड़ी रखे हैं। बड़ी जबरदस्त बात लगेगी उसको। तो वो फिर चला गया बिल आखिर किसमें, जमातुल मुस्लिमीन। मसला हल नहीं हुआ, उसको पता नहीं था कि ये जमातुल मुस्लिमीन पार्ट वन है, ये जमातुल मुस्लिमीन पार्ट वन है, एक पार्ट टू भी है, ठीक है ना। अब वो आके पूछेगा कि हदीस में जिस जमातुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने का हुक्म है वो पार्ट वन थी या पार्ट टू थी। जमातुल मुस्लिमीन वाले कयामत तक इसका जवाब किसी हदीस के हाशिए से भी नहीं, क्योंकि पार्ट वन पार्ट टू तो 1400 साल में कभी थी नहीं, तो किसी शरह में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। वरना बात चीजें हमें हदीस में नहीं मिलती ना, तो शरह से निकाल के ले आते हैं, तो उसकी शरह में भी नहीं मिलेगा। तो वो कहां जाएगा, कहां? इन सब बातों का अल्लाह ने किसमें जवाब दे दिया, कुरान में। तबारकल्लजी नज़्ज़लल फुरकान, पाक है वो जात جس نے الفرقان کو نازل کیا جو حق اور باطل کو ایسے جدا کرتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتی، ایک دم کلیئر کر دے گی تمہارے نظریات کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کر دیتی ہے تو ساری دنیا کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو غیر مسلموں کی سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو کیوں نہیں رہے؟ یہ تو جو بھی اس کا ترجمہ پڑھے الف لام میم سے الحمد سے لے کے والناس تک، ایک دم سیدھے راستے پہ اس کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ آ کیوں نہیں رہے؟ یہ بھی ایک الجھن ہے نا. اس معاملے میں بھی قرآن نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں آ رہی نا بات بھائی. یہ بھی تو ایک بہت اہم سوال ہے نا کہ اللہ سب کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، سب ایک راستے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو اللہ نے کتاب کی ابتدا ہی میں اس سوال کا جواب چکا دیا، فرمایا ہدل للمتقین، یہ سیدھا راستہ دکھائے گی ہر ایک کو، نہیں ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ باقاعدہ آنا چاہتے ہیں. جو نہیں چاہتے یضل بہ کثیرن، ان کو اسی کے ذریعے گمراہ کروں گا میں. جو نہیں آنا چاہتے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو سیدھے راستے کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، یضل بہ کثیرن ویہدی بہ کثیرن، جہاں اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو ہدایت ملے گی، وہیں اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی ان کو، کیونکہ وہ اس نیت سے پڑھیں گے ہی نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. تو یاد رکھو اس کتاب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو چھانٹ کر ایسے الگ کر دیتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. ورنہ دودھ سے پانی نکالنا بڑا مشکل، دودھ میں پانی ملانا جتنا آسان ہے پانی نکالنا اتنا ہی مشکل. بوائل کرنا پڑتا ہے، پھر پانی ابلے گا، پھر آپ ایک پائپ لگا کے اس بھاپ کو الگ جمع کرو، آخر میں گاڑا کیا رہ جائے گا؟ دودھ. ٹینشن والا کام ہے، آسان کام نہیں. اسی وجہ سے گوالے یہ والا کام نہیں کرتے، دوسرا والا زیادہ کرتے، یار جو آسان ہے وہ کر لو. تو اللہ نے کیا کیا اس کتاب کو میں حق اور باطل کو کیا کیسے کر دیا؟ بالکل واضح، بالکل شروع میں ہی واضح کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ واضح ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ہے بھائی، میرے ایک دفعہ ایک منکرین حدیث سے بات ہوئی، اگر آپ صحیح طرح سے قرآن سمجھیں تو خدا کی قسم قرآن انسان کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے، وہ آپ کو ان تمام گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال دیتا. ایک دفعہ ایک منکرین حدیث تھے، منکرین حدیث، ان سے میری میں اس کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن میں مختصر صرف تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ڈالوں گا تاکہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے. وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حدیث حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے، یعنی ہمیں صرف قرآن کو فالو کرنا چاہیے، حدیث کو فالو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بخاری میں غلطیاں ہیں، مسلم میں غلطیاں ہیں، جو الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں، ابو داؤد میں یہ غلطی ہے، فلانے میں یہ غلطی ہے. میں نے کہا آپ قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا پورے کو مانتے ہو یا آدھے کو مانتے ہو؟ یاد رکھو جہاں بھی گڑبڑ ہوگی نا، کوئی باطل فرقہ پیدا ہوگا، وہ پورے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوگا، کچھ آیتیں لے رہا ہوگا اور کچھ چھوڑ رہا ہوگا، گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا پورے کو مانتے ہیں. میں نے کہا پورے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اس رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تین ذمہ داری. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان تین ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری ہے کہ نبی ان کو کتاب سکھائیں گے. کیا کریں گے نبی؟ بولے نا بھائی، سکھائیں گے. میں نے کہا اگر یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی ساری کتابیں بالفرض غلط ہیں تو نبی نے جو قرآن سکھایا صحابہ کو، پھر صحابہ نے وہی نبی کا سیکھا وہ آگے پہنچایا، تو وہ نبی کا سکھایا وہ گیا کہاں پھر؟ کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری پورا قرآن خود سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ کون سکھائے گا تمہیں؟ نبی. یہ تو خود قرآن کہہ رہے ہیں، اگر پورا قرآن خود سے سمجھ میں آ جاتا تو اللہ یہ کیوں کہتے کہ نبی سکھائیں گے؟ اگر یہ عجمیوں میں نازل ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی چونکہ ان کو عربی نہیں آتی تھی تو نبی ان کو عربی پہلے سکھا دیں گے جس سے وہ سیکھ لیں گے، لیکن یہ تو انہی کی زبان پہ نازل ہوا نا، عربوں کی زبان پہ نازل ہوا ہے یہ. جو وہ بولتے تھے اسی پہ نازل ہوا ہے، ان کی جو مادری زبان تھی اس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. تو ظاہر ہے ان کو لفظوں کے مطلب آتے تھے، گرامر آتی تھی، سب کچھ آتا تھا، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ سکھائے گا کون؟ نبی. تو میں نے کہا وہ نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں؟ اگر وہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن ہم سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. تو پھر پورے قرآن پہ چل ہی نہیں سکتے جب سمجھ نہیں سکتے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو چل کہاں سے سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ ادھر ادھر کی مارنے لگے، کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ غلطی. میں نے کہا چلو یار بخاری کو ایک طرف رکھ دو، مسلم کے تو صحیح والی کتابیں دکھا دو نا پھر. میں نے کہا کوئی کیسٹ کی شکل میں ہو، کوئی آڈیو کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، کوئی لکھی ہوئی تحریر ہو، دکھاؤ، پھر ہم اس کو مقابلہ کریں گے تو جو صحیح لگے گا اس کو لے لیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نبی نے یہی تو سکھایا جو قرآن ہے، یہی دے کے چلے گا، یہی سکھایا. تو میں نے اس کو ایک مثال دی، بس میں مثال ختم کر کے پھر اپنا اصل بیان جو میں چل رہا تھا اس پہ آتا ہوں. میں نے کہا دیکھو اسکول آپ نے پڑھا ہے، نیوٹن کا ایک قانون ہے، لا ہے، کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک رہے گی. کیا خیال ہے؟ جب تک کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جو رکی بھی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک اس کو چلانے والی کوئی چیز نہ ہو. میں نے کہا یہ قانون آپ نے بچوں کو پڑھایا، آپ ٹیچر تھے، آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے متحرک رہے گی، جو رکی ہوئی ہے وہ رکی ہوئی رہے گی. یہ اس کا متن پڑھ کے آپ نے بچوں کو پڑھا دیا. اب بچے کہہ رہے ہیں سر ڈیفائن کریں اس کو، آپ اس قانون کو ہمیں سمجھائیں. آپ نے دوبارہ سے متن پڑھ کے سنا دیا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو پتا تو چل گیا یہ لا ہے، اب ذرا اس کو ڈیفائن کریں نا. نبی کی ذمہ داری ہے لیتو بھائی نہ لناس، قرآن کہہ رہے ہیں نبی اس کو ڈیفائن کریں گے. تو سر پلیز اب آپ یہ نیوٹن کے لا کو ڈیفائن کریں. آپ نے پھر وہی قانون پڑھ کے سنا دیا. تو وہ کہے گا سر آپ خیریت سے تو ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ تو سنا دیا ہم نے، سن لیا. اب ڈیفائن تو اپنے الفاظ میں ہوتا ہے نا بھائی، تشریح تو اپنے الفاظ میں کی جائے گی. میں نے کہا قرآن کا متن تو آ گیا الحمد سے لے کے وناس تک، اللہ کہہ رہے تشریح کون کرے گا؟ نبی. تو وہ تو نبی کے الفاظ میں ہوگی نا تشریح، وہ کہاں گئی؟ تو وہ بیچارہ دو گھنٹے تک ادھر ادھر بغلیں جھانکتا رہے. میں نے کہا یہ تو تمہارا علم ہے، میرا تو خیال تھا ابھی ہم آگے چلیں گے تو باتیں ہوں گی، تو بات یہیں آگے سے. تو میں بتا رہا ہوں ہر باطل آدمی کیا کرتا ہے، قرآن کا نام لیتا ہے مگر پورے قرآن کو فالو بولو بھائی نہیں کرتا. پورے قرآن کو اور کیوں فالو نہیں کرتا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اس میں ہدایت صرف متقین کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں، فرقوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. نام اتحاد کا لیتے ہیں، کام امت کو توڑنے کا کرتے ہیں. دو تین مثالیں دے کے بس میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹتا ہوں. میں نے کہا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہم فقہا کو نہیں مانتے. بعض کیا کہتے ہیں؟ ہم فقہا کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. وہ حدیث کو بھی ساتھ میں لگا دیتے ہیں مگر ہم فقہا کو بولو بھائی نہیں مانتے. ان کے لیے وہ اس کا مطلب وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر آدھا، وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر آدھا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے چھوٹا سا مناظرہ سنا دوں اپنا، چھوٹا سا زیادہ نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ اصل میں واقعہ سنانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ واقعے کے ضمن میں بات بالکل اچھی طرح دماغ میں اتر جاتی ہے. ایک دن ایک صاحب آئے، وہ بھی وہی تھے پارٹ ون والے تھے، وہ پارٹ ون تھے نا جماعت الحسن، پارٹ ون پارٹ ٹو، تو میرے خیال میں پارٹ ون کے تھے، پتہ نہیں پارٹ ٹو کے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم لوگ جو فقہا کو مانتے ہو، فلاں نے ابو حنیفہ نے یہ کہا تو امام شافی نے یہ کہا تو فلاں فقہا نے یہ کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے تم پر جو قرآن نازل کیا صرف اور صرف اس کے پیچھے چلو، صرف اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو مت کرو. تو جب خاموش ہوئے میں نے کہا قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ اس کتاب کے پیچھے چلو جو نازل ہوئی ہے، تو پوری کتاب مراد ہے یا آدھی مراد ہے؟ پوری کے پیچھے چلیں یا آدھی؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا ہو گئے ہیں پریشان، کہنے گا یار یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کون سی آیت پیش کریں گے مولوی صاحب اب. میں نے کہا پورے کے پیچھے چلو یا آدھے کے؟ اس نے کہا پورے کے. میں نے کہا پورے میں یہ بھی تو ہے وتبع سبیلا من اناب الی، اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے. بھائی تو اب دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیت میں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پہ چلو، اور ایک میں ہے اس کے پیچھے چلو جو ڈائریکٹ قرآن پہ چل رہا ہے. یعنی گویا ڈائریکٹ نہیں چلو بلکہ اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے. اب میں نے یہ کہا یہ ایک ہی دو مختلف قسم کے حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دیے جا سکتے کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور کسی کو واسطہ بنا کے بھی چلو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا. آپ سوراب گوٹ پہ کھڑے ہیں, آپ کو حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں, آپ کے پاس کار ہے, آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہیں, آپ کسی پوچھ رہے ہیں میری منزل حیدرآباد ہے تو میں کیا کروں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کو ڈائریکٹ حیدرآباد کا راستہ بتا دیا جائے, بھائی یہاں سے یوں جاؤ ڈائریکٹ جاؤ نوری آباد آئے گا پھر یوں آئے گا, یہ نقشہ ہے گوگل میپ ہے سمجھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ نے پورا گوگل میپ سمجھا آپ جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ یار آپ گاؤں کے دیہاتی ہو آپ کو گوگل میپ کا نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا گوگل میپ کے نوری آباد کدھر ہے, تو پھر آسان یہ ہے کہ بھائی اس کو آتا ہے یہ جو ٹرک جا رہا ہے نا حیدرآباد اس کے پیچھے پیچھے چلو یہ وہیں جا رہا ہے, اعتماد دلا دیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے یہ ادھر ہی جا رہا ہے لہذا اس کے پیچھے پیچھے چلو. اب آپ جب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بلا کے کہتا ہے نہیں ڈائریکٹ جاؤ, کہتا ہے ڈائریکٹ جاؤں, اچھا میں ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ نہیں جاؤ اس کے پیچھے چلو, تو کہتا ہے بھائی یا تو ڈائریکٹ جاؤں گا یا پیچھے چلوں گا, آپ کہتے ہیں نہیں دونوں حکم کو ایک ہی وقت میں فالو کرو, ڈائریکٹ بھی جاؤ اور اس کو فالو بھی کرو. وہ کہے گا یہ کیا درد سر ہے بھائی. تو یہ دو متضاد حکم ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ بھی فالو کرو اور کسی کے پیچھے بھی چلو. تو ایک ہی آدمی کو ایسا خطاب نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ یہ الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں نا ان کو خطاب ہے. جس کو پورا قرآن آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن پہ چلے گا, اور جس کو پورا نہیں آتا جیسے کہ آپ کو نہیں آتا ان سے میں نے کہا, میں نے کہا یہ والی آیت نہیں آتی تھی آپ کو وہ والی آتی تھی نا, جب آپ لوگ کی نہیں آ رہا تو پارٹ ون کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا. تو میں نے کہا کہ جس کو پورا قرآن آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ چلے گا, جس کو پورا نہیں آتا تو وہ اس کے پیچھے چلے گا جس کو پورا آتا ہے. آتا نہ ہو اور دعویٰ یہ کرنا کہ مجھے پورا آتا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلا دینا, اس سے کیا پیدا ہوگی؟ گمراہی. تو آپ پورا قرآن لوگوں کو نہیں بتا رہے, آدھا آدھا بتا رہے ہیں, آدھا آدھا بتا رہے ہیں. پھر ہوا کیا وہ ایک الگ کہانی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ گڑبڑ کہاں سے ہوتا ہے, ہم پورے قرآن کو فالو نہیں کرتے. تو پورے قرآن میں اللہ نے علماء کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے. تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یا وہ لوگ جو فقہا کی اتباع میں عار محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, تو نہیں مانتے قرآن و سنت کو. اگر ہم پوری حدیثوں کو مانیں گے تو حدیثوں کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو بھی مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. اور فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو تم ایسے تک پہنچا دو گے جو تمہارے پہنچانے سے جان لے گا اور اس کا مطلب سمجھ بھی لے گا. تو پتا چلا کہ حدیثوں میں ہر حدیث کا مطلب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا, کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. تو جو نہیں سمجھتے وہ ان کو فالو کریں گے جو سمجھتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں جیسے آج کل ایسے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ان کو فقہا کے حوالے دو علماء کے حوالے دو, نہیں مانتے ہم, نہیں مانتے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک پروفیسر ہیں ان کا ایک مسئلہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا ہوں باقی کسی کو نہیں مانتا, اور اس بیس پہ انہوں نے رجم کا انکار کر دیا. رجم جو ہے نا شادی شدہ مرد کو زنا جو کرے اس کو شریعت نے کیا حکم دیا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. تو انہوں نے کہا میں قرآن کو مانتا ہوں اور صحیح حدیث کو مانتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ یہ تو صحیح حدیث ہے کہ نبی نے رجم کیا ہے صحیح مسلم کے بخاری کی, انہوں نے کہا یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے, ایسے ہی بس یہ چونکہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہے. اپنی طرف سے ایک اصول بنا لیا کہ چونکہ قرآن میں تو ہے نا کنوارے کا, تو اس میں تو نہیں فرق ہے کہ شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو, قرآن نے تو رجم کا حکم دیا تو میں قرآن کو مان رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو پتھروں سے دونوں کو کوڑے مارو. تو انہوں نے کہا قرآن نے تو یہ نہیں کہا نا کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ, قرآن نے تو یہ کہا مرد ہو یا عورت ہو چاہے کمارا ہو یا شادی سے کوئی نہیں پتھروں سے اس کو کوڑے مارو, اور تم لوگ مولوی لوگ کیا کہتے ہیں سنسار کرو. تو میں تو قرآن کو مانتا ہوں. قرآن کو نہیں مانتے. اگر قرآن کو مانتے تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا جہاں جا رہا ہوگا جانے دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, اور بالآخر ہم اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پوری امت سے ہٹ کر آپ کو کوئی فتویٰ دینے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جب آپ ایک ایسا فتویٰ مارکیٹ میں لا رہے ہیں جو پوری امت کا نہیں ہے، صدیوں تک امت میں کسی نے وہ فتویٰ نہیں دیا، تو آپ مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ تو یہ اب آپ اگر کہہ رہے ہو کہ یہ رجم اسلام میں نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا۔ تو اجماع امت، امت کا کسی چیز پہ جمع ہو جانا، یہ حجت قطعیہ ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں چلتی۔ تو جو مریخ سے آیا تھا نا بندہ، اس کو میرے پاس بھیج دو، ٹھیک ہے نا، اس کو میں بتاؤں گا بھائی پورے قرآن کو فالو کرو گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب میں آگے چلتا ہوں، جو بڑے بڑے مسائل ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا۔ بہت بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں اسلام اور کفر کا بنا ہوا ہے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جب دنیا کی رنگ رلیاں دیکھتے ہیں، دنیا کی رونق دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کافروں کو ترقی مل رہی ہے اور کافروں کے پاس دنیا کی سب چیزیں موجود ہیں، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ اسلام برحق مذہب ہوتا تو دنیا کی ان قوم، یہ قومیں کیوں ترقی کرتی ہیں اور مسلمان اتنی پستی کا شکار کیوں ہوتے؟ اللہ نے اس کا بھی قرآن مجید میں جواب دیا ہے۔ ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے آج لوگوں کے۔ دیکھو ایک بات کان کھول کے سن لو۔ ایک دفعہ ایک بندہ آیا میرے پاس، واقعات میں اس لیے سناتا ہوں، میں نے بتایا کہ وہ واقعات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مجھے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ جو میری بحث ہوئی نا ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں، بولو نا، شکوک و شبہات، جس کی وجہ سے نہ میں عبادت کر پا رہا ہوں، نہ میں کچھ بھی نہیں میرے سے ہو رہا، مجھے تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہو رہا، بہت ساری چیزوں کے اشکالات ہیں جو مجھے جواب نہیں مل رہے۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کی ایک ایک اشکال کا بعد میں جواب دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ اسلام چھوڑ کے کس کو فالو کرنا چاہتے ہو، اور جس کو فالو کرنا چاہتے ہو کیا اس پہ اشکالات نہیں ہیں؟ ہے بھائی، ایک آدمی تھا ہمارے بچپن میں، اس کو اسلام پر یہ اشکال ہوا کہ مسلمانوں میں لڑائیاں بہت ہوئی ہیں، آپس میں تلواریں چلی ہیں، گردنیں کٹی ہیں، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، کربلا میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اور یہ اسلام کی تاریخ تو اس سے بھری ہوئی ہے، لہذا اسلام چھوڑ کے نقل کفر، کفر نباشد، معاذ اللہ عیسائی ہو گیا۔ کیا بن گیا؟ عیسائی۔ کسی عیسائی نے اس کو ورگلایا تھا؟ یہ ورگلایا تھا کہ یار یہ اسلام میں تو اتنی لڑائیاں ہیں، عیسائی تو امن اور شانتی کا مذہب ہے، عیسائیت میں تو محبت ہے، محبت اور ہر جگہ محبت، کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا اس کے آگے کر دو، اس کی شرح میں اگر کسی نے لکھا ہو تو ایک مکہ مارے تو دوسرا مکہ بھی کھا لو۔ پھر شروحات بھی تو ہوتی ہے نا، یہ تو متن ہے نا، آگے اس کی تشریحات ہیں۔ تو عیسائیت میں اتنی محبت اور وہ عیسائی بن گیا۔ تو میں اس سے ملا تو نہیں، لیکن جو بندہ درمیان میں تھا میں نے اس سے کہا کہ اس سے جا کے کہنا تمہیں اسلام پر یہ اشکال ہو رہا ہے کہ اس میں تلواریں چلی ہیں، مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بڑا قتل کیا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور اس بیس پر تم نے کون سا مذہب قبول کیا؟ عیسائی۔ اور عیسائی کی جو بنیاد ہے، ان کا جو کلمہ ہے، وہی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ خدا ایک بھی ہے اور خدا تین بھی ہیں۔ یہاں سے ہمارا کلمہ تو فوراً سمجھ میں آئے گا نا، آگے ہمارے اعمال گڑبڑ ہیں، اعمال گڑبڑ ہیں، کوئی اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگیں۔ مذہب تو غلط نہیں ہے نا، مذہب کو فالو کرنے والوں میں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ میں نے کہا وہ تو مذہب کی بنیاد کہاں سے شروع ہو رہی ہے، خدا ایک بھی ہے اور خدا تین بھی ہیں۔ اس کا جواب پتہ ہے عیسائی کیا دیتے ہیں؟ عیسائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی، جیسے قبر کا عذاب، وہ بھی مانتے ہیں قبر کے عذاب۔ قبر کا عذاب سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں ہوں کریں گے نا تو پھر میں آگے چلوں گا بھائی، عقل تو نہیں مانتی نا، قبر میں بندہ مٹی ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں پھر بھی عذاب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے عیسائی کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عقل، مذہب نے بتا دی تو مان لو، اگرچہ عقل میں نہیں آتی۔ تو اسی طرح ہم نے جو کہہ دیا کہ اللہ تین بھی ہیں، اللہ تعالی، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ تین بھی ہیں لیکن ایک بھی ہے، تو یہ بات عقل میں نہیں آتی، مگر مذہب نے کہی ہے تو اس کو تسلیم کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عقل سے بالاتر ہونا کسی چیز کا، اور ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف ہونا۔ عقل سے بالاتر کیا کیا، وہاں تک آپ کی عقل پہنچ نہیں پا رہی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو کہیں 325 کو 448 سے ضرب دیا جائے تو 2348 جواب آتا ہے، اور کیلکولیٹر بھی نہیں آپ کے پاس۔ اب آپ کہو گے یار اتنی کیلکولیشن تو میں نہیں جانتا، میں تو دو اور دو چار جانتا ہوں، تو میری عقل میں نہیں آ رہی یہ چیز، لیکن کہنے والا چونکہ سچا ہے تو مان لیتا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کہنے والا سچا ہے تو مان لیتا ہوں، اور اگر کہنے والا سچا نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو بھائی مجھے کیا پتا یار، میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں، اب آپ کو کہنے والا چونکہ بہت ہی سچا ہے، بات عقل میں آ تو نہیں رہی ہے لیکن پھر بھی مان لیتا ہوں، تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہوگی. کوئی کتنا ہی سچا ہو، جو بھی دو اور دو کو پانچ کہے گا، یا تو خواب میں کہے گا، یا پی کے کہے گا، یا وہ آپ کو الو بنا رہا ہے، یا جان کر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے. دو اور دو کبھی بھی پانچ نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ قبر کا عذاب ہے، یہ عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ ہم نے مر کے دیکھا نہیں، ہم تو اس دنیا کو جانتے ہیں. اللہ نے بتایا جنت ہے، ہماری عقل سے بالاتر ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے جنت. اللہ نے کہہ دی، سچے نے کہہ دی، ہم نے مان لیا. لیکن تین ایک نہیں ہو سکتا اور ایک تین نہیں ہو سکتا، یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. دن کو رات کہنا، رات کو دن کہنا، یہ عقل سے بالاتر نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. تو جو اسلام کے علاوہ دنیا میں دیگر مذاہب ہیں، اگر آپ ان کی تحقیق کرو تو وہ عقل سے بالاتر باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں. الہم سے لے کے والناس تک قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کوئی ایک بات بھی عقل کے خلاف آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا ہے. کوئی ایک دعویٰ ایسا کیا ہو مذہب نے جو عقل کے خلاف جا رہا ہو، جس کو انسان کہتا ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نام ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی ایسا دعویٰ کیا نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں آتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. فرمایا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے، ہر ایک ایک دائرے میں چاند بھی اور سورج بھی تیر رہا ہے. سائنسدانوں نے ایک زمانے میں ریسرچ کی تو بتایا کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج نہیں گھوم رہا. تو اس آیت پر اعتراض ہوا کہ ہم نے خوردبینوں سے، دوربینوں سے مشاہدے کر کے دیکھ لیے، پتا چلا کہ سورج نہیں گھوم رہا، گھومتی کون ہے؟ زمین. ایک حد وقت تک یہ نظریہ چلا ہے، اس کے بعد پھر اعتراف کیا کہ نہیں، سورج بھی چل رہا ہے، سورج بھی زمین کو لے کے کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے. تو ایک آیت بھی قرآن مجید کی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف جا رہی ہو. تو جتنے لوگ جن کو اسلام پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کہ پھر تمہیں پھر کرنا کیا ہے تم نے، تو جس مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پر اس سے زیادہ اشکالات ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک رافضی آیا میرے پاس، ایک بندہ آیا رافضی کے پاس، شیعہ کے پاس سے آیا، مجھے کہنے لگا کہ شیعہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت فاطمہ کو وہ نہیں ملا تھا، وہ باب فدق میں سے وراثت نہیں ملی تھی، اور وہ معاذ اللہ نقل کفر صحابہ کھا گئے تھے، اور اس طرح کے دو چار جو ان کے مسائل ہیں جو یہ اکثر بتاتے ہیں وہ تھے. تو میرے پاس لڑکا آیا، میں نے کہا کہ دیکھو ان تمام باتوں کے جوابات میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں جواب دوں گا، تم جب جاؤ گے تو اس جواب کا کوئی اور جواب اٹھا لیں گے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر میں نے کہا دو چار تمہارے جیسے اور آ گئے تو پھر اور یہ معاملہ کیا ہو جائے گا، بڑھے گا، پھر تو میں سارا دن یہی کرتا رہوں گا. تو میں نے کہا ایک آسان حل بتا دیتا ہوں، میں نے کہا آپ اس سے پوچھو کہ اگر مجھے اس اشکال کا جواب نہیں دیا سنی علماء نے، تو ٹھیک ہے میں سنی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارا مسلک قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے مسلک پر بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں، اگر اس مسلک پر سنیوں پہ دو ہیں تو تمہارے مسلک پر 2000 ہیں، تو پہلے ان 2000 کا جواب مجھے مل جائے تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا، ورنہ نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا رہوں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ مطلب درمیان میں لڑ جاؤں گا، ایک ایسا فرقہ آئے گا جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، لوگ کہیں گے کیا ہے بھائی تو. میں نے کہا کوئی رشتہ نہیں دے گا بھائی آپ کو، رشتے میں لوگ پوچھتے ہیں سنی ہو شیعہ ہو، آپ کہیں گے میں بیچ کا ہوں، بیچ کا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو میں نے کہا حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں ملی معاذ اللہ، یا یہ ہوا وہ ہوا، چار چھ اشکالات ہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ صحیح ہیں، لیکن ہمیں آپ کے مسلک پر کتنے اشکالات ہیں؟ 4000 ہیں، اگر ادھر 4 ہے تو یہاں 4000. پھر میں نے کہا وہ اشکالات میں بتاؤں گا، کہ بجائے ہم سے پوچھنے کے ان سے پوچھو اس اشکال کا جواب، اس اشکال کا جواب، اس اشکال کا جواب، تو نہیں دے سکتے بھائی وہ جوابات، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں اشکالات. تو یہ جو باطل لوگ ہیں نا، قرآن کا یہ انداز ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ تو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، उनके जवाब में अल्लाह ने ये अंदाज इख्तियार किया जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये अगर सही है तो फिर सही क्या है। समझ में आ रही है ना बात। मिसाल के तौर पर एक आदमी आपके पास आए, आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और कोई बंदा आके कहे यार इस डॉक्टर से इलाज मत कराओ, आप थे अजनबी, आप जानते नहीं उस इलाके के डॉक्टरों को, किसी ने कहा इस डॉक्टर से इलाज मत कराओ ये दो नंबर है, आप कहें फिर मैं क्या करूं, कहा किसी दूसरे डॉक्टर से कराओ, आप कहें यार मुझे कोई दूसरे डॉक्टर का तो पता नहीं है, तो आप बता दो, कह नहीं मैं भी नहीं बता सकता, तो आप कहोगे ना इससे इलाज करने दे रहे हो ना किसी दूसरे का पता बता रहे हो ना किसी ऐसे के पास जाने दे रहे हो जो किसी दूसरे डॉक्टर का पता बता दे, तो मैं तो बगैर इलाज की दुनिया से चला जाऊंगा। तो कुरान के अल्फाज क्या हैं, कुल फातू बि किताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिन्हुमा अत्तबिहू, कि तुम लोग अगर कहते हो कि अल्लाह ने आसमान से किताबें नहीं उतारी, तौरात भी बरहक नहीं, कुरान भी बरहक नहीं, तो बताओ फिर इन दोनों के अलावा कौन सी ऐसी किताब है जो तुम्हें सीधा रास्ता बताए, ये बताए कि ये हलाल है ये हराम है, ये पाक है ये नापाक है, इन कामों के करने से अल्लाह खुश होता है, इन कामों के करने से अल्लाह नाराज होता है। ये किताब, ये चीजें तो आसमानी किताबों के अलावा कोई किताबें बताती नहीं है। जो लोग मजहब को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, मजहब को नहीं मानते, उनके पास सही और गलत की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। बात आ रही है समझ में? आप उनसे पूछें सही क्या है, वो कहेंगे वो सही वो है जिसको मैं सही समझूं, तो आप कहें अगर आप एक चीज को सही समझ रहे हैं और दूसरा नहीं समझ रहा तो फिर इन दोनों में से सही क्या है। देखो मुसलमान से जब पूछा जाएगा ना, मुझसे आपने आगे पूछा कि सही क्या है, मैंने बताया कि भाई ये सही है, दूसरे ने कहा कि ये सही नहीं है, वो भी कलमा गो है, तो हम अब फैसला किससे कर सकते हैं? कुरान से, कुरान से फैसला कर सकते हैं, कुरान बता देगा कि ये सही है और ये गलत है। गैर मुस्लिम के पास क्या चीज है भाई जिससे वो पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है? गैर मुस्लिमों को ये अब तक नहीं पता कि खाना क्या है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के खाने की नहीं है। गोरे कहते हैं कि आप सुअर खा सकते हैं, कुत्ते नहीं खा सकते, उनके बकायदा उनसे बयान आते हैं कि कुत्ते, चाइनीज पे हंसते हैं, वो कहते हैं वो खाने की चीजें कुत्ते खा रहे हैं यार बिल्ली खा। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है अंग्रेजों ने बनाई है, चाइनीज पर एतराज किया है कि इतना प्यारा जानवर ऐसे दुम हिलाने वाला इतनी मोहब्बत करने वाला उसे ये काट के खा जाते हैं, ये कोई इंसान है? और चाइनीज क्या कहते हैं कि भाई क्यों भाई सुअर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसको खाते हो, गाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो भी तो दूध देती है, भैंस है दूध देती है, काट के खा जाते हो, लिहाजा वो क्या करते हैं कुत्ता भी खा जाते हैं, वो छिपकली भी खा जाते हैं, वो सांप भी खा जाते हैं, वो मेंढक भी खा जाते हैं। एक अंग्रेज ने चाइनीज से पूछा कि तुम क्या खाते हो, उसने कहा जमीन पे उड़ने वाली जितनी चीजें हेलीकॉप्टर और जहाज के अलावा सब चीजें खा लेते हैं हम, और जमीन पे चलने वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें ट्रेन और गाड़ी के अलावा सब कुछ खा जाते हैं। तो अंग्रेज को अल्लाह करे मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को समझा सकूं आपको, खाने की भी है या नहीं है ये नहीं देखते वो, की कैप्टन थी उसने कहा वो हिंदू लड़की कहने लगी एजुकेटेड थी फिर वो हमारे उनके शिकार से कहने लगी कि आपने नहीं आप गाय का दूध नहीं पीते, उन्होंने कहा नहीं मैं बकरी का पीता हूं, उन्होंने क्या कहा मैं क्या करता हूं मैं गाय का नहीं पीता मैं क्या करता हूं मैं तो बकरी का पीता हूं, वो बिचारी अब जो बकरी का पीता वो तो काट सकते हैं ना, हालांकि वो पीते नहीं थे बकरी का, पीते वो भी गाय का या भैंस का ही पीते थे। कितना इख्तलाफ, कैसे फैसला करोगे कि किसका दूध पीना, हर एक करोगे तो फिर तुम्हारे पास कौन सा ऐसा मायार है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि खाना क्या है और कि क्या नहीं खाना? खुदा की कसम कयामत आ जाएगी आपको यही नहीं पता चलेगा, फिर अकल इस्तेमाल कर करके कुत्ते खाना शुरू कर दोगे, उल्टी उल्टी चीजें इंसानों के खाने की चीजें। और यह भी याद रखो मामला कुत्तों तक नहीं रुकेगा, بلکہ انسان انسانوں کو کھانا شروع کرے گا اور کھا رہے ہیں. گلگت میں ایک واقعہ ہوا, وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ شاہراہ قراقرم بن رہی تھی, ٹرک ٹریکٹر اوپر سے گرا ہے چائنیز کا, کھائی میں گرا, اس میں ایک بوڑھا ٹریکٹر چلا رہا تھا, وہ گر کے بلڈوزر چلا رہا تھا, بلڈوزر وہ گر کے مر گیا. ہمارے ہاں کوئی بوڑھا گر کے مرے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے رونا دھونا ہوگا وہیں پہ, ہائے ہائے بابا جی چلے گئے, ایک ہی تو تھے دعا کرنے والے, ایک ہی بزرگ تھے, ہائے ہائے چلے گئے چلے گئے. پھر کیا ہوگا, ان کو غسل دیں گے, کفن دیں گے, ہوائی جہاز کے ذریعے لواحقین تک پہنچائیں گے, اور پھر ان کی تدفین ہوگی, نماز جنازہ ہوگا, اور پھر گرین والے کئی دن تک پروگرام چلاتے رہیں گے, اور وائٹ والے دعا کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے. وہ کہیں گے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک کا اپنی ایک سوچ ہے, لیکن چاہے گرین ہو وائٹ ہو, پروٹوکول تو سبھی دیں گے نا اس کو. چائنا والوں نے کیا کیا, کیونکہ قرآن نہیں ہے نا ان کے پاس, ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے جو ان کو بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. انہوں نے عقل استعمال کی, انہوں نے کہا یہ بندہ مر گیا ہے, اگر اس کو غسل کفن جنازہ دو اور پروٹوکول دو دفناؤ تو آخر میں کیا ہوگا, کیڑوں نے کھانا ہے نا, کیا خیال ہے؟ عقل اب عقل سے فیصلہ ہو رہا ہے نا, عقل تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم کھا لیں؟ صحیح بتا رہا ہوں. انہوں نے وہ بوڑھے کو کاٹ کے چائنیز پکا کے کھا گئے. یہ جو گورے اتنی اس حد تک نہیں گئے نا, اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس بائبل ہے, کسی حد تک اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. چائنیز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ان سے بھی بڑے گمراہ. اب ہدایت دیکھو, اللہ کی ہدایت کا نظام, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تورات کوئی انجیل کچھ بھی نہیں, اس کی خوراک دیکھ لو, اور جن کے پاس تورات اور انجیل ہے ان کی خوراک دیکھ لو. تو جو تورات انجیل والوں کی خوراک ان سے تھوڑی سی اچھی ہوگی, اور جو قرآن کو فالو کرتے ہیں ان کی خوراک سب سے اچھی ہے. وہ کتے نہیں کھاتے, وہ بلی نہیں کھاتے, وہ مردار نہیں کھاتے, وہ اگر گائے کھاتے ہیں تو ذبح کر کے کھاتے ہیں, جھٹکے کا جانور نہیں کھاتے. ذبح اس لیے کہ تاکہ اس کا سارا گوشت نکل جائے. وہ ایسا جانور نہیں کھاتے جو کچرا کھا کھا کے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مرغی اور ایسی گائے اور ایسی بکری کھانے سے منع کیا ہے کہ جو کچرا کھاتی ہو اور اس کچرے سے اس کے گوشت میں اور دودھ میں بدبو پیدا ہو گئی ہو, اس کا گوشت بھی ناجائز قرار دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کو فالو نہیں کر رہے تو پھر کس کو فالو کرو گے, جب اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. تو بھائی پھر یہی ہے, پھر اگر اس پر کوئی اشکال ہوتا ہے تو اس اشکال کا جواب تلاش کرو, اس اشکال کی وجہ سے قرآن چھوڑنے کی کوشش نہیں کرو, ورنہ پھر تم کیا کھاؤ گے, وہی چائنیز کی طرح کتے بلی کھاؤ گے, انسان کھاؤ گے. یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, جاپان میں اور چائنا میں انسانوں کے گوشت باقاعدہ لٹکے ہوئے ہیں قصائیوں کی دکانوں پہ جو بک رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں وہاں پہ, اور یہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. یہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے, خدا کی قسم آپ لائف انسانوں والی گزار ہی نہیں سکتے ہو, پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ تو صرف کیا ہے, کھانے کا. اب ہم آتے ہیں طہارت, طہارت کی طرف. دو تین مثالیں دے کے بات ختم کروں گا میں. طہارت بھی ایک انسان کا ایک حکم ہے نا, کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی, انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ نے شیر کو منجن کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ بلی کو دیکھا, وہ خلال تو کیا تھا اس دن وہ گلشن اقبال میں, برش نہیں کرتی کوئی, ان کا وہ ہے ہی نہیں, نہ غسل جنابت ہے, نہ جمعے کا غسل, نہ ہفتے کا غسل, بس یہ جیسے چل رہے ہیں چل رہے ہیں. تھوڑی بہت اللہ نے ان میں صفائی ستھرائی انسٹال کر دی ہے, اس سے زیادہ نہیں. انسان اگر اس طرح رہنا شروع کر دے تو خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی بدبو سے ہلاک کر دے گا. صفائی ستھرائی میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ دانت. جن کے پاس قرآن نہیں ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ وہ دانت صاف نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے دانت صاف کرنا شروع کیے ہیں, اور ان کے محققین سے جا کے پوچھو, وہ آپ کو بتائیں گے دانت صاف کرنا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. اسلام جب تک نہیں آیا تھا یا مسلمان جب تک دنیا میں نہیں پھیلے تھے, یہ لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے, نہاتے نہیں تھے. ہمارے رشتے دار فرانس سے ہو کے آئے, उन्होंने फ्रांस की बड़ी तारीफ सुनी थी कि फ्रांस नजीफ लोगों का शहर है, निफासत पसंद, इंतहाई नफीस होते हैं ना, बहुत ही नाजुक मिजाज, जरा सी युवाई मर गए बेहोश, घिनाई बदबू आई और बहुत ही नाजुक मिजाज। कह रहे मैंने बड़ा सुना था कि फ्रांसीसी बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, बहुत खुशबुएं बहुत हैं। फ्रांस में रहकर आए तो उनको वजह समझ में आई कि इनकी खुशबुएं इसलिए मशहूर है कि इनकी बदबू भी बहुत मशहूर है। जितनी बदबू इनमें होती है वो इतनी आला किस्म की खुशबू के बगैर जा नहीं सकती, इसलिए ये खुशबू के बगैर नहीं चलते। जरूरत ईजाद की मां है ना, जो चीज बहुत ज्यादा होगी तो उसके मुकाबले में भी वो चीज बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। नतीजा ये निकला है, मुसलमान के जिस्म से अगर खुशबू नहीं भी आती तो कम अज कम हमारे एक दोस्त, किसी कौम का मजाक उड़ाना मकसद नहीं, उनमें भी होते हैं साफ सुथरे, उनमें भी होते हैं, तो बता रहे थे कि हमने खुद एक अंग्रेज से सुना, उसने कहा कि नहाना हमने कहां से सीखा है, मुसलमानों से, लेकिन पूरा नहीं सीखा अभी भी बड़े बड़े दिन गुजर जाते हैं नहाए बगैर, लेकिन बहरहाल बहुत सोने सीख लिया, नहाते हैं। और हम कितना नहाते हैं, ये कहां से आया, ये हमें स्कूलों में से पता चला है, ये तो मजहब ने हुक्म दिया है नहाने का। इंसान अगर कुरान को हम फॉलो ना करें तो हमें ये नहीं पता चलेगा बाल कहां के काटने हैं और कहां के बाकी रखने हैं। इसमें भी लोगों के बड़े इख्तलाफात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाल सब जगह के काट लो तो वो दाढ़ी भी मूछे भी सर के बाल भी टिंड करा के अजीब से घूम रहे होते हैं, कुछ कहते हैं सब जगह के बाल रख लो जैसे कि सिख हैं तो हर जगह के बाल उनके बड़े हैं, बड़े ही जा रहे हैं, बड़े ही जा रहे हैं, बड़े ही जा रहे हैं, क्योंकि एक फैसला किससे कर रहे हैं, अकल से। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि सही क्या है गलत क्या, अगर कोई इनको कहेगा तो कहेगा तुम्हारी अकल होगी मेरी अकल नहीं है, ये क्या ख्याल है भाई। उनको ये नहीं पता नाखून काटने हैं बढ़ाने हैं, वो तो डॉक्टरों ने इनको कहा कि बीमारियां फैलती हैं तो नाखून काटना शुरू कर दिए, जब तक डॉक्टरों की ये तहकीक नहीं थी उन्हें नाखून काटने का रिवाज भी नहीं था। इतना माहौल खराब था यूरोप का एक जमाने में कि मैंने एक बयान में इसका तस्करा किया, मैंने एक अरब की किताब पढ़ी, उसने 150-200 साल पहले यूरोप के जो गंदगी के हालात थे वो बयान किए। उसने कहा उसने एक पुराना शादी कार्ड निकाल के लाया कहीं से, वो जैसे शादी कार्ड होते हैं ना उसमें मजामीन लिखे हुए होते हैं, होता है ना, तो कोई पुराना 100-150 साल पुराना का बर्तानिया का उसको शादी कार्ड मिल गया। बर्तानिया में रॉयल फैमिली का के शहजादे की शादी थी तो शादी कार्ड छपे थे और रॉयल फैमिलीज को उसमें दावत दी गई थी, तो उस शादी कार्ड पे जो हिदायत लिखी हुई थी उस हिदायत का उसने अरबी में तर्जुमा किया। वो हिदायत ये लिखी हुई थी कि जितने भी शुरका शादी में शिरकत के लिए आएंगे रॉयल फैमिली के, जाहिर है रॉयल फैमिली भंगी चमारों को थोड़ी बुलाएगी बादशाह लोग जो हैं, तो जितने भी शुरका आएंगे उन तमाम से गुजारिश है कि दस्तरखान से नाक साफ ना करें। नहीं यारी बात समझ, ये सबूत है बाकायदा, दस्तरखान से नाक साफ ना करें। दूसरी बात, प्लेट में थूकें नहीं, जो खाने का बर्तन है उसमें बलगम ना थूकें। ये रॉयल फैमिली का हाल था और उसने लिखा है कि तुर्क खिलाफत में जो मुसलमानों का बादशाह था, तुर्कों का जो खिलाफत उस्मानिया थी, उस बादशाह के पास जब यूरोप का कोई बादशाह मुलाकात के लिए आता या सफीर मुलाकात के लिए आता या बादशाह की मलका से यूरोप के किसी बादशाह की मलका मुलाकात के लिए आती तो डायरेक्ट महल में लाने की इजाजत नहीं थी, उसको पहले ले जाके सर्विस स्टेशन पे उसकी सर्विस होती थी, नहलाया जाता था, उसको खुशबू लगाई जाती थी, उसके बाद बादशाह के महल में आने की उसको परमिशन मिलती थी, क्योंकि बादशाह कहता था इनकी बदबू से हमारा दिमाग क्या हो जाता है, मलका का भी दिमाग, वो मलका तो मुसलमानों की मलका बहुत नफीस होती थी, वो कहती इनकी मलका से भी मुलाकात करने से पहले इसको क्या करो, नहला के लाओ। तो ये सफाई कहां से सीखी है उन्होंने, ये मुसलमानों से सीखी है, तिजारत मुसलमानों से सीखी, सफाई मुसलमानों से सीखी, साइंस और टेक्नोलॉजी। एक अंग्रेज ने ये लिखा है कि अगर मुसलमानों की साइंस और टेक्नोलॉजी से हम फायदा ना उठाते, जितनी तरक्की आज है ना ये 300 साल के बाद होती। मुसलमानों की साइंसदानों से फायदा उठा के जो काम 300 साल बाद होना था वो 300 साल पहले हो गया है। और उसने ये लिखा है कि उसकी वजह यह थी कि कुरान जब दुनिया में आया तो वो वाहिद पहली किताब थी जिसने लोगों को गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया, गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया। तो भाई अगर हम इस किताब को छोड़ दें, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी आपका ईमान पे डाका डाले ना کہ بھائی یہ ایسا ہے یہ یوں ہے یہ حدیث کو فالو نہیں کرو قرآن کو. تمہیں کس کو فالو کروں میں پھر بتاؤ نا, تمہیں فالو کروں؟ تم اپنا بتاؤ پہلے. بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. اسلام سے بھاگے اور ایسی چیز کی طرف جا کے بھاگتے ہیں جن کے پاس کوئی ہدایت ہے ہی نہیں. میرے ایک دفعہ ایک عیسائی پادری سے بات ہوئی, عیسائی پادری سے انٹرنیٹ پر بات ہوئی. یہ میں نے کئی دفعہ یہ مناظرہ سنا چکا ہوں, بہت سارے نئے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں گے. بات چیت ہوئی اس عیسائی پادری سے, آسٹریلیا کا تھا. میں نے اپنے آپ کو یہ شو نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں, میں نے ایک نیوٹرل بندہ شو کیا اپنے آپ کو, نہ غیر مسلم شو کیا, کیونکہ اپنے آپ کو مذاق میں بھی کافر کہنا یا ہندو کہنا یہ جائز نہیں ہے, یاد رکھو. یہ ایسا مذاق ہے کہ اس کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں. خاموشی اختیار کی میں نے کہ اس کو پتہ نہ چلے میں کون, تاکہ کھل کے بات کرے مجھ سے. تو وہ کہنے لگا, میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو اگر میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں تو مجھے عیسائیت میں کون سی ایسی تعلیمات ہیں جن کو فالو کرنا پڑے گا. اس نے بتایا کہ عیسائیت میں آپ کو چرچ جانا پڑے گا اور آپ کو عیسائیت میں 25 دسمبر کو یہ کرنا پڑے گا, 2-3 اور کام بتایا, پورا عیسائی مذہب کیا ہو گیا, A to Z ختم. میں وہی 4 کام کرنے پڑیں گے. تو میں نے کہا ان 4 کاموں کے لیے اگر میں اللہ نہ کرے اپنا مذہب تبدیل کروں تو میرا تو پورا خاندان میرا بائیکاٹ کر دے گا, اچھی خاصا مجاہدہ ہے نا. تو میں ان 4 چیزوں کے لیے کہ اتوار کو میں چرچ جاؤں, 25 دسمبر کو کرسمس مناؤں اور 2-3 اس طرح کے چھوٹے موٹے کام اور کر لو. تو یہ تعلیمات ہیں جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اور اتنی انہوں نے مارے کھائی تھی اور اتنی قربانیاں دی تھیں. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, پھر ماں کی گود میں ان کو بولنا سکھایا. یہ 4 چیزیں بتانے کے لیے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. 4 چیزیں کہ بھائی چرچ جانا اتوار کو اور اس میں تھوڑے سے گیت ویت ہوتے ہیں وہ پڑھ کے سن کے آ جانا اور پھر یہ کرنا. اور کہہ رہے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے دنیا میں وہ تو بہت بڑی تعلیمات. تو میں نے کہا کہاں ہیں وہ تعلیمات, تو بہت ساری تعلیمات لائے تھے نا, تو کدھر ہیں؟ کہہ رہے وہ ہیں. میں نے کہا کیا ہیں؟ اس نے کہا سچ بولو. تو میں نے کہا یہ تو حضرت عیسیٰ بولتے تھے کہ سچ بولو, لیکن یہ تو گورے بھی یہی کہتے ہیں سچ بولو, یہ تو انگریز بھی یہ کہتا ہے سچ بولو, یہودی بھی کہتا ہے, ہندو بھی کہتا ہے, اس کے لیے عیسائی بننے کی کیا ضرورت ہے ہمیں بھائی؟ یہ تو ویسے ہی بول لینا آدمی, اس کے لیے مذہب کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ بولو, تو کیا بولو؟ سچ بولو. تو نیا کیا مجھے نظر آ رہا ہے اس میں؟ وہ کیا خاص بات ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے؟ کہہ رہے اصل میں جھوٹ نہیں بولو. اس کو بےچارے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ مولوی صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. پھر میں نے اپنا سوال آسان کر کے اس کو بتایا, صرف عیسائیوں کی تو ایک مثال دے رہا ہوں, یہودیوں کا بھی یہی حال ہے, ہندوؤں کا بھی یہی حال ہے, سکھوں کا بھی یہی حال ہے, ان کے پاس مذہب کی تعلیمات ہیں ہی نہیں. پھر میں نے اسے فرضی مسئلہ پوچھا, میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, آپ کی بیوی کو کتنا ملے گا, آپ کے ابا کو, آپ کی اما کو کتنا ملے گا؟ تو اس نے کہا یہ جو آسٹریلیا میں جو لا ہے نا, آسٹریلیا کی عدالت کا قانون ہے کہ اتنا ملے گا. میں نے کہا یہ آسٹریلیا کی عدالت کا نہیں پوچھ رہا, گاڈ کیا کہتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ؟ کچھ اللہ نے بھی تو آسمان سے قانون اتارا ہوگا نا, سارے ہی اللہ عدالتوں کے حوالے اگر کر دیں تو اللہ کہے گا میں سب سے بڑا حاکم تو میں ہوں, مجھے میں کیوں بیٹھا ہوں یہاں پہ, میں کیوں پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں بھائی؟ میں نے کہا گاڈ کیا کہتا ہے اور حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا؟ اس کو پتا ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں, لکھا ہوا ہی نہیں ہے, تو کہاں سے پتا چلے گا؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب امریکہ والا امریکہ کی عدالت کو فالو کرے گا, آسٹریلیا والا آسٹریلیا کی عدالت کو, تو اس کے لیے عیسائی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں چونکہ پاکستان میں ہوں تو میں پاکستان کی عدالت کو فالو کروں گا, مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایسے 5-6. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے بیوی کو الگ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے, نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ پریشان ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ اس کا عیسائیت میں یہ ہے کہ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا رشتہ, یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اگر وہ مسئلہ ان کے درمیان ہو, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا نہیں ایک دوسرے کو پسند کر رہے, لڑائی جھگڑے ہو, سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا, رکھ کے ایک دوسرے کو کھینچ کھینچ کے مار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ جڑے رہیں, اس لیے عیسائیت میں طلاق نہیں ہے, حضرت عیسیٰ کے قانون میں نہیں, یہ خود انہوں نے بعد میں, حضرت عیسیٰ کا قانون کیا تھا وہ تو پتہ ہی نہیں نا ان لوگوں کو, وہ ہے ہی نہیں, یہ تو پتہ کہاں سے ہوگا. تو کہہ رہے ہیں نہیں, جب اللہ ان دونوں کو جوڑنا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. میں نے کہا اللہ تو چاہتے ہیں جوڑنا مگر یہ خود نہیں چاہتے, بیوی نہیں چاہتی یا شوہر نہیں چاہتا, دونوں میں سے ایک کے بھی فالٹ ہوگا تو مسئلہ خراب ہوگا نا. यार नहीं, फिर मैंने बहुत मिसाल दी, मैंने कहा यार आपने अपनी बेटी की शादी कर दी कहीं किसी बंदे से, पता चला वो सुट्टा लगाता है, अब क्या करोगे यार, वो चरस पीता है, वो हीरोइन पीता है, वो सिगरेट से आपकी बेटी को जलाता है, वो टांगे तोड़ देता है, वो ये कर रहा है, तो क्या करोगे आप? कह रहे यार वो अब ईसाइयत में क्या है, तलाक है ही नहीं। कह रहे हम क्या करेंगे, हम जो है ना उनको मशवरा देंगे भाई मोहब्बत से रहो। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे आपकी बेटी पर ये हो रहा है और आप उसको मशवरा देंगे? मैंने कहा ये मामला बरस कर लो, एक आदमी है उसकी बीवी ये सब कुछ कर रही है, उठा उठा के शोर की दुनाई लगा रही है, सुलो की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, या खुदा ना खास्ता मैंने कहा उसका किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात हो गए, क्या करोगे आप? बच्चों का नहीं पता चल रहा कि ये किसके बच्चे हैं, अब बड़ा मुश्किल ना फंस गया। कह रहे यार इस कंडीशन में तलाक की इजाजत है? मैंने कहा बहुत मुश्किल हो गया उस्ताद, क्या हो गया मुश्किल हो। मैंने कहा मैं कुर्बानी दे के आऊं बाप दादा के दीन को छोड़ूं इस टेंशन में पढ़ने के लिए, अव्वल तो यही नहीं पता चल रहा कि है भी नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है। मैंने कहा चलो इस कंडीशन में है, अलैदगी है, तो अलैदगी का तरीका क्या होगा? उसने कहा अदालत जाओ। मैंने कहा फिर आ गए ना अदालत पे? ईसाई मजहब में क्या है कि मर्द जब बीवी को छोड़ना चाहता है तो क्या कहेगा कि छूट जाएगा? मैंने कहा कह रहे वो पता नहीं क्या कहेगा, वो है ही नहीं तो कहां से पता चलेगा। मैंने कहा यार ये बेसिक चीजें नहीं है। फिर मैंने फिर उसको बताया कि अच्छा मुझे, मैंने कहा फिर उसको कहा कि फिर इस्लाम अच्छा नहीं है? जिसके पास अपनी तालीमात तो है, तालीमात तो है। मैंने कहा इस्लाम में पता चल जाता है, बाप मरे तो कुरान ने बताया बेटे का इतना, बेटी का इतना, अब्बा का इतना, अम्मा का इतना, बेटा बेटी नहीं है अब्बा अम्मा है तो फिर इतना, अब्बा अम्मा भी नहीं है बेटा बेटी भी नहीं है भाई बहन है तो फिर इतना, भाई बहन भी नहीं है चचा है भतीजे तो फिर इतना, दादा है तो इतना, एक एक चीज का डिफाइन कर दिया। मैंने कहा मियां बीवी में तलाक हो गई, बच्चे कहां जाएंगे? कुरान और हदीस ने इसको बता दिया कि वहां इतने साल रहेंगे, वहां इतने साल रहेंगे। खर्चा किसके जिम्मे होगा? बाप के जिम्मे होगा। वह अल मौलूदी रहू रिस्क हन्ना व किस्मत हन्ना बिल मारूफ, शौहर के जिम्मे औलाद का खर्चा, बीवी घर तलाक के बाद भी उसके जिम्मे, इद्दत के दौरान और जब तक वो दूध पिलाती रहेगी। आप तो हर चीज में किसको फॉलो कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के कानून। फिर मैंने कहा उसमें तलाक का तरीका भी बता दिया इस्लाम ने, एक भी होती है, दो भी होती है, तीन भी होती है, एक और दो का ये हुक्म है, तीन का ये हुक्म है। फिर ये भी बता दिया कि देनी चाहिए, कब देनी वाजिब है, कब देनी सुन्नत है, कब देनी बुरी है नाजायज है, ये भी बता दिया इस्लाम ने। बिला वजह बैठे बैठे दोगे तो क्या है? बुरी हरकत है, हमाकत है, नापसंदीदा है। और बास कंडीशन ऐसी है कि उसमें अगर नहीं दोगे तो गुनाहगार होगे, ये भी बता दिया हमें। तो पूरा पूरा एक विरासत है। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे, मैंने कहा मैं अपनी बात आपको यूं समझाता हूं कि दुनिया के किसी मजहब में मुफ्ती होते हैं इस्लाम के अलावा? रूहानी पेशवा तो होते हैं, रूहानी पेशवा होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं पंडित, वो आपकी बिगड़ी बनाने के लिए कुछ चीज देंगे, फलीते पलीते आपको पढ़ पढ़ के दम दुरूद करेंगे, कुछ जो उनका दम होता है, अंडन मंत्र कली कलंतर हो जा मंत्र छू वो करेगा, आप समझोगे कुछ हो रहा है काम। ये तो होते हैं काम बनाने वाले आपके। इसी तरह सिखों में भी होते हैं, वो अपने पंडित जी के पास जाके उन्होंने करते हैं, वो कहते हैं सर पे हाथ फिर वो बाल निकल आएंगे, बहुत कुछ होता है। मैंने कहा कि लॉ बताने वाले, कानून बताने वाले सुबह से लेके शाम तक के इस्लाम, या यानी हिंदुओं के पास कोई ऐसा नजरिया है कि हिंदुओं के पंडित बताते हो हिंदू मजहब में उठना इतने बजे है, सोना इतने बजे है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, सुबह से लेकर शाम तक की जो इंसानों की रूटीन हो उसको बताने वाले हिंदुओं में कोई मुफ्ती है क्या जो मसाइल बताते हो? ईसाइयों में कोई, आप क्या, मैंने वो तो ईसाई था, मैंने कहा कोई पादरियों में कोई मुफ्ती है कि उसके पास सारा दिन कॉल्स आती हो और वो उनको बताता हो कि भाई ये जायज है और ये नाजायज है? कह रहे नहीं होते, होते होंगे तो बोलेगा ना, वो कह रहे नहीं। अंग्रेजों में एक बात है कि होते साफ गो हैं, ये खूबी है, वो अपनी खामियां भी ना जबान से तस्लीम कर लेते हैं। ये अक्सर ये सारे नहीं, उन्होंने हर धर्म सब जगह होते हैं, मान लेते हैं हाँ भाई ये। तो मैंने कहा भाई फिर इस्लाम के मुकाबले में जब कोई तालीमात ही नहीं है तो उन तालीमात में ये गौर करना कि सही तालीमात कौन सी और गलत तालीमात कौन सी, ये तो जब होगा ना जब दो तालीमात हो और उनमें हमारे लिए फर्क करना मुश्किल हो रहा हो, फिर हम कहेंगे ये सही है और ये गलत। जब है ही नहीं तो फिर तो एक ही चीज रह जाती है ना, फिर तो इस्लाम रह जाता है। अल्लाह ने इस्लाम के मुकाबले में किसी मजहब को पनपने ही नहीं दिया ताकि अल्लाह की अपने बंदों पर हुज्जत तमाम हो जाए। मैंने कहा कि मैं तो बहुत ही नालायक किस्म का मुफ्ती हूं, सुबह से लेकर रात तक फोन बजता रहता है, दम दुरूद के लिए नहीं, सुबह से लेकर रात। फिर मैं खुल गया ना उसको, मैंने पूरा बता दिया मैं क्या हूं। मैंने कहा मैं तो एक नालायक आदमी हूं, सुबह से लेकर रात तक फोन बजता रहता है और फोन पे ये मसले होते हैं कि ये जॉब जायज है या नाजायज है। मैंने फला को में इन्वेस्टमेंट की है, ये तिजारत का तरीका, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट का रेशो यूं होगा, प्रॉफिट का तरीका ये होगा, ये जायज है या नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का कारोबार हलाल है या हराम है। एक नई कंपनी वजूद में आई है टीन्स के नाम से, उसका बिजनेस जायज है या नहीं। इंटरनेट पे ऑनलाइन ट्रेडिंग इस्लाम की रूह से जायज है या, बोल लो ना क्या जा रहा है आपका, जायज है या नहीं। मैंने कहा वकीलों से अलग पूछा जाता है, मुफ्तियों से अलग पूछा जाता है। वकील से यह पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जायज है या नहीं। उलमा से यह पूछा जाता है कि अल्लाह के कानून के मुताबिक जायज है या नहीं है। मैंने कहा हत्ता के लोग अदालत से तलाक लेने के बाद उनको पता है कि पाकिस्तान के कानून में यह तलाक शुमार हो गई है, मियां बीवी का निकाह खत्म हो गया है, इसके बावजूद फोन करके पूछते हैं कि अल्लाह के कानून के मुताबिक अदालत का यह फैसला सही है या गलत है, यह निकाह अल्लाह के यहां भी टूटा है या नहीं टूटा। मैंने कहा एक एक चीज, मैंने कहा कभी आ जाए तो आपको फोन सुनवा दूंगा। सारा दिन यही होता रहता है, इसका मतलब तालीमात किसके पास है। फिर पूछते हैं लोग ये चिकन हलाल है या हराम है, ये गोश्त हलाल है या हराम है। कल कोई मुझसे आगे पूछ रहा है हिरन की कुर्बानी जायज है या नहीं है, बकरीद में वो क्या ज़िबा करना चाह रहे थे, हिरन। मैंने कहा बकरे नहीं कट रहे यार यहां लोगों से, हिरन की कुर्बानी जायज है नहीं। इबादत का पूरा एक बाब है, ये तो मामलात हैं जिन्हों हमें इस्लाम ने बताए हैं, निकाह और तलाक है, फिर तिजारत है, कारोबार है, फिर शुफा, फिर इस्लाम में कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं थी, जिनका तो ताल्लुक मामला से। मिसाल के तौर पर आपका घर है, आपका पड़ोसी घर बेच रहा है, पूरी दुनिया क्या कहती है, उसका घर है जिसको चाहे बेचे। इस्लाम ने यहां क्या पाबंदी लगा दी, पड़ोसी से पूछे बगैर नहीं बेच सकते। जिस कीमत पे बाहर बेच रहे हो, अगर पड़ोसी उस कीमत पे आपसे खरीद रहा है तो आपको वो पड़ोसी को लाजमी बेचना पड़ेगा। आपने सौदा किया अपने घर का, 20 लाख 40 लाख का सौदा कर दिया, जैसे ही आपको पता चला, आपके पड़ोसी को पता चला, उसको इतला हुई कि आपने अपना घर 40 लाख का बेच दिया, वो फौरन दो गवाहों के सामने कहते कि मैं शुफा करता हूं, तो आपका आप अपने पड़ोसी के अलावा किसी और को अब ये घर नहीं बेच सकते। क्यों? इसलिए कि प्रॉपर्टी तकसीम होते होते क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो इस्लाम यह चाहता है कि प्रॉपर्टी बड़े। एक हमारे उस्ताद से फिजिक्स के टीचर, उन्होंने कहा कि मुआशियात का एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि ये जो किसान है ना, किसान, या आप किसी भी इकोनॉमिक्स के माहिर से पूछें वो मानेगा कि दुनिया का बहुत बड़ा मसला है जिसपे इकोनॉमिक्स के माहिरीन बैठे हुए, इनका कोई हल उनके पास है ही नहीं। वो ये है कि जब किसान की मौत वाकई होती है तो उसकी जमीन के बंटवारे हो जाते हैं, बेटों में बेटियों में तकसीम हो जाती है, तकसीम होकर हर एक की मिल्कियत में जमीन क्या हो जाती है, छोटी, जिससे पैदावार में कमी होती है। क्योंकि आपके पास जितनी बड़ी जमीन होगी एक ही आदमी उसकी अगर निगरानी करेगा तो पैदावार ज्यादा होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होती इतनी। दसवीं क्लास में मैं था, हमारे फिजिक्स के टीचर ने कहा कि इस्लाम के इस निजाम की वजह से मुआशी निजाम में पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। आई बात समझ में? वो उनका मकसद इस्लाम पे इतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मसला है, एक दुनिया के लिए बड़ा इशू है कि विरासत का जो इस्लाम ने निजाम दिया है इससे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है। मेरे जहन में फौरन उसका उस वक्त जवाब आया, मैंने उनको दिया नहीं, मैं बिल्कुल बच्चा था। मैंने कहा इसका हल इस्लाम ने क्या रखा है, शुफा। शुफा का क्या मतलब? आपको बाप से जमीन मिली, आप बेटे हैं, इतना सा टुकड़ा मिल गया आपको, साथ वाला किसको मिला, आपके भाई को। शरीयत कहती है जब आप ये जमीन बेचोगे तो किसको बेचोगे, भाई को, भाई के अलावा उसकी परमिशन के बगैर आप बेच नहीं सकते। तो इससे क्या होगा, फिर जब वो भाई बेचेगा वो कहीं और नहीं बेच सकता, वो अपने शरीक को बेचेगा, तो वो जो इस्लाम ने तकसीम किया था वो दोबारा क्या हो रहा है, वो वापस अपनी असल शक्ल पे आ रहा है। मिल्कियत खुद बखुद एक आदमी की दोबारा से, इस्लाम ने अगर विरासत का निजाम दिया तो उससे जो पेचीदगियां पैदा हो रही हैं उसका अल्टरनेट भी किया। ये 1400 साल पहले उस नबी ने ये प्रोग्राम पेश किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और उस वक्त सहाबा को पता भी नहीं था कि इसकी क्या हिकमतें हैं, बस दे दिया ऑर्डर है भाई, ये तो 1500 साल के बाद जाके मेरी समझ में आया कि यार ये इतनी बड़ी हिकमत है कि इस पेचीदगी से बचने के लिए इस्लाम में इसका कैसा अल्टरनेट दिया है कि आप पड़ोसी की इजाजत के बगैर चीज नहीं बेच सकते, वो खरीदेगा आपसे। तो भाई जब अल्लाह की किताब के मुकाबले में कुछ है ही नहीं हमारे पास, जब इस्लाम के मुकाबले में कुछ हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करना है हमने? यही है, इसी को फॉलो करना है। और ये अल्लाह ने, और ये भी इस्लाम के बरहक होने की अलामत है, क्योंकि ये दीन अल्लाह का था तो अल्लाह ने इसके मुकाबले में किसी मजहब को दुनिया में पनपने दिया ही नहीं है। अल्लाह ने कहा ठहरने नहीं दूंगा। जैसे अल्लाह सच्चे नबी के मुकाबले में झूठे को पनपने नहीं देते, मिर्जा गुलाम अहमद का बेचारे के साथ क्या हुआ है? बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, क्या हुआ उसके साथ देख लो। वो आया था, उसका यह दावा था कि मैं इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए आया हूं, और उसकी खिलाफतें कहां चली हैं? उन लोगों के, उन मुल्कों में चल रही हैं खिलाफतें कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं, यानी जिससे लड़ने आया था उसी के जेरे साया क्या हो रही हैं? खिलाफतें चल रही हैं। तो इससे भी बड़ी कोई जिल्लत होगी? लेकिन अकल पे अगर पर्दा पड़ जाए तो उसका कोई हल नहीं है। अकल पे पर्दा पड़ जाए ना तो फिर तो कोई हल नहीं है ना। अल्लाह ने बताया ना कि अगर तुम सीधे रास्ते पे आना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा सीधा रास्ता क्या है। तो आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। देखो भाई, हमने यहां तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ा, इस कुरान के एक एक, ये हम या तो इस पूरे कुरान को माने या पूरे को नहीं माने। अगर हम पूरे कुरान को मानते हैं तो हमें इस कुरान के तमाम अहकाम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इख्तलाफात उम्मत में बहुत हैं, मगर इत्तेफाकात भी तो है ना, तो उन इत्तेफाकी चीजों को ले लो भाई। नमाज पढ़ने के तरीकों में इख्तलाफ हो सकता है, मगर नमाज में तो इख्तलाफ नहीं है ना कि पढ़नी है, तो हिम्मत करते नहीं करते? ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, उसने हमें इबादत के तरीके बता दिए। दुनिया में गैर मुस्लिमों को यह भी नहीं पता कि इबादत कैसे करनी है, और इतनी खूबसूरत इबादतें जितनी मुसलमानों के पास हैं दुनिया में किसी मजहब को फॉलो करने वालों के पास ऐसी खूबसूरत इबादत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने खुद गढ़ी है। और ये इबादत आसमान से हमारे लिए नाजिल हुई है। नमाज को देख लो, कैसा हुसन है नमाज में। फजर की नमाज कितनी खूबसूरत होती है, कैसी उसमें तिलावत होती है, रुकू होता है, सजदा होता है, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल आला। अजान देख लो अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मैं बर्मा में था तो उन लोगों के मजहब में ना बुद्धिस्ट, उनकी अजानें होती थी सुबह सुबह, उनकी सुबह क्या होती थी? अजान। तो अजान होती थी, मैंने कहा यार हमारी, मैंने उनकी अजान सुनी, अव्वल तो एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा, फिर हो हेड़े बिल्ले हाड़े भोड़े घाले ढांबोढ़ी ढांबे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा आपको इसका मतलब आता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर किसको आता है? उन्होंने कहा किसी को भी नहीं आता। उन्होंने कहा उन लोगों को खुद नहीं आता, और अजान शुरू होती तो खत्म एक होने का नाम नहीं ले रही। मैंने कहा यार है स्टैमिना बहुत, मुअज्जिन का स्टैमिना बहुत है, बहरहाल जो भी है घोड़े बिल्ले जो भी कर रहा है, लेकिन स्टैमिना बहरहाल कुर्बानी बहुत है, अपने बातिल मजहब के लिए भी बड़ी कुर्बानी के, आधे घंटे तक अजान देता है। उसने कहा टेप रिकॉर्ड रख के चला जाता है, इसकी तनख्वाह मिलती है उसको। तो जितने भी इबादत गाएं हैं उसमें सुबह सुबह आधे घंटे की अजान हो रही है, और किस पे हो रही है? इतना टाइम नहीं है किसी के पास जाके। तो मजहबी लोग अपने मजहब को इतना टाइम नहीं देते भाई, मजहबी लोग नहीं दे रहे। और हमारी अजान देखो, बशर्ते कि अजान देने वाला जरा अच्छी आवाज में अजान दे। जिनकी समझ में नहीं भी आती ना, वो भी क्या कहते हैं, यार कुछ इसमें नूरानियत है, कुछ खूबसूरती इसमें। मेरा खुतबा जुम्मे का इंटरनेट पर गया, अरबी में है, तो उसमें एक गैर मुस्लिम अंग्रेज औरत के कमेंट्स थे कि मैं इस खुतबे को कई बार सुन चुकी हूं और इससे ऐसा रूहानी सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। वो अंग्रेज औरत है, नाम उसका लिखा हुआ है इंग्लिश है, हालांकि उसकी समझ में एक लफ्ज भी नहीं आ रहा, लेकिन उसे रूहानी सुकून मिलता। एक अंग्रेज ने सूरे, आपको बताया जब ये कारी अब्दुल बासित रशिया के दौरे पे गए थे इसके साथ जियाउलक के साथ, कई एथियस्ट जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं वो कारी अब्दुल बासित की तिलावत सुन के मुसलमान हो गए थे, हालांकि उनको तिलावत समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा यार ये इतना खूबसूरत कलाम, आसमानी कलाम हो सकता है? जैसे निजाशी ने जब सुना था ना तो बेतहाशा रोने लगा था। ये वो किताब है जिसे पढ़ के सहाबा रोते थे। कुरान कह रहा है वइदा समीउ मा उन्ज़िल इलर रसूल, बहुत से ईसाई यहूदी ऐसे हैं जो इस किताब को सुनकर रोना शुरू कर देते थे। سارے عیسائی یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں, اذا سمعوا ما انزل الى الرسول, جب اس کتاب کی تلاوت سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوئی, ترى اعینهم تفيض من الدمع, فرمایا ان کی آنکھیں دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کی آنکھیں آنسوؤں سے, اور عجیب انداز ہے, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ان کی آنکھیں بہتی ہیں, یعنی اتنا روتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھیں بہنے والی ہیں. یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر عمر ابن خطاب جیسا سخت دل, اتنے سخت دل تھے کہ آ کے اپنی بہن کے اسلام قبول کرنے پر اس کو جب زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا, اس بہن نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی کلام پڑھ کے سناتی ہوں, تو اس بہن نے کیا پڑھا, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا. یہ آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ایسا دلوں کو ہلانے والا یہ وہ کتاب ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, مشرکین مکہ نے صحابہ کو نکال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے نجاشی, مشرکین مکہ نے جب ظلم کیا تو نبی نے ان کو حکم دیا نجاشی کے پاس جاؤ. جب یہ نجاشی کے پاس پہنچے ہیں تو نجاشی نے بہت سارے سوالات کیے, آخر میں حضرت جعفر طیار سے کہا کہ اچھا وہ کلام جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے ذرا وہ تو پڑھ کے سناؤ. نجاشی نے حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی انجیل میں پڑھی تھی, قرآن ابھی تک اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا. وہ حضرت مریم کی پاک دامنی کہاں پڑھی تھی اس نے, انجیل میں, قرآن اس نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کی, ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تیرے رب کی وہ رحمت جو اس نے زکریا پر کی, اس رحمت سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا, اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے بڑھاپے میں اپنے رب کو چپکے سے پکارا. سب کے سامنے کیوں نہیں پکارا, اس لیے کہ اس قسم کی دعا مانگ رہے تھے کہ سب کے سامنے مانگتے تو لوگ مذاق اڑاتے, اس لیے چپکے سے جا کے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ ربی انی وہن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں, واشتعل الراس شیبا, میرے سر کے بال دھک سفید ہو چکے ہیں, وامرأتی عاقر, میری بیوی بانج بھی ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی ہے, ولم اکم بدعائک ربی شقیا, لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے حبلی من لدنک ولیا, اس عمر میں ایک بیٹا دے دے. کیوں, پیغمبروں کی اولادوں میں ہوں, میرے بیٹا نہیں ہوا تو میرا سلسلہ یہیں رک جائے گا, میری اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوگا, کوئی میرا والی وارث نہیں ہوگا, ایک بیٹا دے دے مجھے, یرثنی ویرث من آل یعقوب, یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث بنا دے اس کو اور میرا وارث بنا دے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا کو کیا کہا, ادھر محراب میں دعا مانگ رہے ہیں, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا, لم نجعل له من قبل سمیا, اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی دنیا میں نہیں گزرا, بیٹا بھی دیں گے اور اس کا نام بھی ہم نے تجویز کر دیا. اب زکریا علیہ السلام کی اندر کی کیفیات اور اللہ سے ہم کلام, کیف قال ربی انا یکون لی ولد, انا یکون لی غلام, اے اللہ میرے کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا, ابھی دعا مانگ رہے ہیں, جب بشارت ملی تو کہہ رہے ہیں میں تو بوڑھا, میری بیوی بھی بوڑھی, میرے سر کے بال بھی سفید, میرے کیسے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میری بیوی تو بانج ہو چکی ہے. قال کذلک قال ربک, اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تیرے رب نے کہہ دیا ہے, ہوا علی حین, میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے, وقد خلقتک من قبل, اے زکریا میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا, ولم تک شیئا, تو منی کا ایک پانی کا ایک قطرہ تھا, اس پانی کے قطرے پہ میں نے آنکھ ناک دل دماغ جگر بنا کے تجھے پیدا کر کے پیغمبر بنا دیا, تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا میں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اللہ فرماتے ہیں یحییٰ جوان ہوئے, ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم بھی اس کتاب کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, وآتیناہ الحکم صبیا, اور بچپن میں ہم نے ان کو نبوت عطا کر دی, اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ برم بوالدیہ, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ولم یجعلہ جبارا عصیا, اور اللہ نے ان کو باپ اور ماں کا نافرمان نہیں بنایا, وذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب مشرقی کنارے پر چلی گئیں غسل کے لیے اپنے لباس اتارا، فتمثل لہا بشرا سویہ، ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہوا انسانی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو انسان ہے، تو جھوٹا ہے، قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأحب لك غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ اللہ کی طرف سے عطا کر دوں، قالت انا یکون لی غلام، میرے کہاں سے پیدا ہو جائے گا بیٹا، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی، کہ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، کیسی قرآن حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے، آج تک کسی نامحرم مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، قال كذلك، اے مریم اللہ نے اسی طرح کر دیا ہے، اور اللہ تجھے بغیر شوہر کے بیٹا اس لیے دے رہا ہے، لنجعله آية للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ اس کو بہت بڑی نشانی بنا دے گا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جب حمل کی تکلیف ہوئی اللہ فرماتے ہیں کھجور کے درخت کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، کتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈال دیا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم کو وحی کی کہ جب تو بچہ جن لے، حزی الی کی بجذع النخلۃ تساقط علی کی رطبا جنیا، فکلی وشربی، اے مریم یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو جھاڑ کے کھجوریں کھا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور اس چشمے سے پانی پی، اور جب تیری قوم تجھ سے آ کے پوچھے کہ یہ تیرے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میں نے آج اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتی۔ حضرت مریم پریشان ہے کہ اللہ نے ایسے موقع پہ بولنے سے منع کر دیا جب بولنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہو، اب پریشان ہے کہ کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، قوم کیا کہنے لگی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم بہت بڑا جرم کر کے آئی ہے، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے کبھی زنا کیا، اتنے خوبصورت پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے یہ کیا بغیر شوہر کے کیسے بیٹا پیدا کر کے آئی ہے، تو فوراً کہنے لگی، اشارہ کرنے لگی کہ اس بچے سے بات کرو، اللہ فرما رہے مریم نے کیا کہا، اس بچے سے پوچھو، اشارہ کر کے کہا، اور کہا کہ میں اشارے سے بتایا میں بول نہیں سکتی، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، اے مریم کیسی باتیں کر رہی ہے، جو بچہ تیری گود میں ہے ہم اس سے کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں، وہ بلا کیسے بتائے گا، اللہ فرماتے ہیں ابھی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کی زبان ہم نے کھول دی اور ماں کی گود میں بچہ کہہ رہا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں زنا سے پیدا نہیں ہوا بلکہ میں تو عام انسانوں سے بھی افضل ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور ایسا پیغمبر جس کو انجیل ملنے والی ہے، کتاب ملنے والی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے نبی، یہ بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں، وجعلنی نبیا، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، جہاں بھی زمین میں جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ گھومیں گی، وبرم بھی والدی وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میں ایسی باتوں کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں جو بہت ہی بڑے لوگ جو باتیں کیا کرتے ہیں، وہ کیا ہیں، میں نماز کا اور زکات کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں، وبرم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، ولم یجعلنی جبارن شقیا، ماں کے ساتھ پوری زندگی کبھی بد اخلاقی نہیں کروں گا، یہ میری تربیت بچپن میں ہو چکی ہے۔ جب حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر کی ہے، سورہ مریم پڑھ کے سنائی، آپ کو تو عربی نہیں آتی نا، یہ اردو میں مزہ نہیں ہے سورہ مریم کا، عربی میں ہی ہے، جب حضرت جعفر طیار نے وہ تقریر نجاشی کے سامنے کی ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت جعفر طیار اور جو دوسرے روات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، نجاشی اتنا رویا، جیسے تلاوت شروع کی نا رونا شروع کیا نجاشی نے، وہ اور اس کے ارد گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، بڑی بڑی داڑیاں ان کی، رو رو کے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ جب حضرت جعفر طیار خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے، اس کا لانے والا وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر گیا ہے، یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو نور ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. ایسا کلام انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. تو بھائی ایسا کلام ہے جسے بغیر سمجھے پڑھ کے بھی لوگ کیا کرتے ہیں, روتے ہیں, آنکھیں بہتی ہیں ان کی. تو میرے بھائی اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ, بولو بھائی, نہیں ہے کوئی ٹھکانہ, کہیں بھی نہیں ہے ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ. تو اس قرآن کے احکام کو فالو کرو. میں بتا رہا تھا کچھ اختلافی ہیں جن کی تشریح میں بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن میں اللہ نے اتنے واضح انداز میں بیان کر دیا, ان میں دو رائے نہیں ہے. اب چونکہ یہ اختتامی بیان ہے, میں وہ موٹے موٹے قرآن کے احکام بیان کرنے میں آپ کے 5-10 منٹ لوں گا اگر اجازت ہے, تاکہ ہم ان احکام کو فالو کریں. قرآن نے سب سے پہلا حکم ہمیں کیا دیا ہے؟ توحید. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یار اللہ مدد ہے, یا رسول اللہ مدد نہیں ہے. اس کے لیے قرآن بنیادی طور پہ نازل ہوا. ایاک نعبد, صرف تجھ سے مدد, تیری عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھ سے, بولو بھائی, مدد طلب کرتے ہیں. دوسرا اللہ نے سب سے اہم حکم جس کو قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز ہے. بھائی میں بھی عزم کرتا ہوں, آپ لوگ بھی, پورے سال اگلے رمضان تک انشاءاللہ نماز کبھی ضائع, بولو بھائی, نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا دین ہے, اللہ نے حکم دیا. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی ماننی پڑے گی, نہیں مانتے تو پھر بھائی ہندو بن جاؤ نا بھائی, پھر عیسائی بن جاؤ, پھر یہودی بن جاؤ. تو نماز پڑھنی پڑے گی. تیسرا حکم اللہ نے, زکات اور صدقات و خیرات. اللہ کو بخیل آدمی پسند, جہاں اللہ نے تہجد کا ذکر کیا نا وہاں اللہ نے نفلی صدقات کا ذکر کیا ہے. تہجد فرض نہیں ہے نا, تو نفلی صدقہ بھی فرض نہیں ہے, لیکن اللہ نے فرمایا جو جنتی لوگ ہیں وہ تہجد ہی پڑھتے ہیں اور دن میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. پتا چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس آدمی پسند نہیں ہے. تو خرچ کرنے والے بنو. اور اللہ نے بتایا, من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم جو بھی خرچ کر رہے ہو خیر کے کاموں میں, اللہ کو قرضہ دے رہے ہو, قرضہ یہ ضائع نہیں ہو رہا, ایک ایک چیز کی رسید بن رہی ہے, اور یہ اللہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. اور نبی نے فرمایا کہ صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, اور سب سے زیادہ فضیلت اپنے قریبی رشتہ دار, ان کو بغیر ضرورت کے بھی دے دیا کرو. ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے, عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو صدقہ نہیں کرو. تو میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے, میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں. صحابہ سن کے اتنی بڑی بڑی چیزیں صدقہ کر دیتے تھے. ہم صدقے پر ایک گھنٹہ بیان سن کے کیا کریں گے؟ 5 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال کے 5 آدمی وہ بھی چلے جائیں گے. ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ اللہ نے کہا بھائی محبت جب تک قبول نہیں ہے جب تک محبوب چیز نہیں, اپنا باغ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ اپنے باغ اور اپنی دکانیں کریں, جس میں جتنا حوصلہ جتنا توکل ہے وہ اسی حساب سے چلے. صحابہ میں توکل زیادہ تھا تو باغ دے دیا انہوں نے. تو عرض کیا, یا رسول اللہ, کس کو دوں؟ میں ہوتا میں کہتا مجھے دو, کیا خیال ہے؟ آپ ہوتے آپ کہتے یار مجھے دو, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی کوئی ہم صدقے پر بیان بھی کرتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے یار اتنا کیا تو تھوڑا سا آئے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یا میری مسجد میں چندہ لگ, وہ بھی میری مسجد میں لگ جائے. دوسرے کے مدرسے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دوسری مسجدیں بھی ساری خراب ہیں, دوسرے مدرسے بھی سارے پکوڑے بیچتے ہیں, مدرسہ بھی ہمارا ہی اچھا ہے, مسجد بھی ہماری ہی سب سے اچھی ہے. یہ میری سوچ ہے, کسی پہ میں اعتراض نہیں کر رہا, ہوتی ہے عام طور پر. تو ہم ہوتے ابو طلحہ انصاری آتے اور کہتے کہ میرا باغ ہے میں کس کو گفٹ کروں, میں کہتا یار بہت برے حالات چل رہے ہیں یار آج, بہت برے حالات چل رہے ہیں. بہت اچھا ہوا ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے تمہیں کہ انہیں سے جا کے پوچھو. نبی سے زیادہ مسکین اور غریب, نبی کی 9 بیویاں تھیں اور گھر میں کھانے کو چولہا نہیں جلتا تھا, اتنی بڑی پیشکش تھی. نبی کہہ دیتے مجھے دے دو, نبی کے کہنے پہ ہی تو لا رہے ہیں. نبی نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ پوری پراپرٹی. کس کو؟ چچا کے بیٹے کو دے دو. اس میں بتا دیا کہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. آج رشتہ داری جوڑنے کے لیے لفافے تو چلتے ہیں, جیب سے روکڑا نہیں نکلتا, بلکہ کھا رہے ہیں اسے گھسیٹ گھسیٹ کے. رشتہ داروں کو بھی وراثت نہیں دے رہے اور خون چوس رہے. خرچ کرنے والے بنو, کھلانے والے بنو. اللہ کو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے پسند. یہ قرآن کی تعلیم ہے. الحمد سے لے کے والناس تک سینکڑوں مرتبہ اگر نماز کا ذکر ہے تو سینکڑوں مرتبہ خرچ کرنے کا ذکر ہے. سینکڑوں مرتبہ خرچ کرنے کا ذکر ہے. کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ دولت پہ, اس کو آگے بھیجو, اللہ کے ہاں بھیجو. اللہ نے کیا فرمایا, فاما من اعطا واتقا, جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا, فسوف نیسرہ للیسرا, اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کھلاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں شکریہ نہیں ادا کرنا, شکریہ نہیں ادا کرنا, تھینک یو نہ کہنا, کچھ بھی نہ کہنا, کیونکہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے, ہم تو اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. پھر وہ غریب پوچھتے ہیں کہ اس کو کیوں خوش کرنا چاہتے ہو. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. پھر وہ اللہ فرماتے ہیں یہ دل کی آواز ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ آج ہم نے تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کیا, کل میدان حشر آنے والا ہے اور اس کی سختی آنے والی ہے, ہم تمہیں تمہارے واسطہ دے کے اللہ سے کیا کریں گے, اس سختی کو دور کروائیں گے کہ اللہ دنیا میں ہم نے تیری مخلوق کی مصیبت دور کی, آج تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. اس دن کا ڈر ہے جس وجہ سے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں, لہذا ہمیں تم سے شکریہ بولو بھائی نہیں چاہیے. اور آج کیا ہوتا ہے, ایک پنکھا لگا دیا, اس پہ اسٹیکر لگواتے ہیں کہ یہ ستار بھائی نے لگوایا ہے اور اس میں غفار بھائی کا بھی تعاون رہا ہے, کیونکہ غفار کا نام نہیں بولے گا اس میں 5 روپے تو میں نے بھی دیے تھے. پھر اس میں پورا شجر نسب کس کے اصال ثواب کے لیے, وہ قبر میں جو محمد شاہ کے قبرستان میں جو 5ویں نمبر پہ قبر ہے نا دادا کی, ان کے لیے. بھائی دل میں نیت کر لو, اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے, اس کو خود بخود وہاں پہنچا دے گا, بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس کے حساب سے. دل میں نیت کر لی والدین کے لیے کافی ہے. تو دو کام آ گئے, جلدی جلدی 2-4 اور بتا دوں. دوسرا, اللہ نے قرآن میں فرمایا تعالوا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں حرام ہیں. اللہ نے خود بتایا جن چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے, اس میں شرک ہے اور نماز ہے, صدقات و خیرات ہیں, اور اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, والدین کا. اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, والدین کا اتنا حق اللہ نے بیان کیا, اتنا حق بیان کیا. عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں. حضرت یحییٰ پیدائش کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا اپنے باپ اور ماں سے اچھا سلوک کروں. اس لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جس اہتمام سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, کسی شیخ, کسی پیر و مرشد, کسی استاذ کے ساتھ اتنا اہتمام اللہ نے بیان نہیں کیا. لہذا والدین اور پیر و مرشد اور استاذ کے رائے میں اگر اختلاف ہو جائے اور کام اگر مباح ہو تو کس کی رائے کو فالو کرنا ہے, والدین کو فالو کرنا ہے. بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں, اپنے شیخ کے تو جوتے اٹھا رہے ہیں, ابا کے جوتے لگا رہے ہیں. تو بھائی شیخ کے بھی جوتے اٹھاؤ مگر باپ کے بھی اٹھا لیا کرو کبھی, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ بہت سارے حکام ہیں. شیخ سے پوچھ کر شادی کر رہے ہیں, ابا اما کو نہیں بتا رہے, یہ غلط ہے. ابا اما سب سے پہلے کون ہے, ابا اور اما, اس کے بعد ہے باقی سب کچھ. تو یہ ہے اللہ کا حکم. دوسرا, اللہ نے زنا کو, بولو نا بھائی, بہت سخت سزا ہے. نبی نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا, ننگے لڑکے اور لڑکیاں, مرد اور عورتیں. جبریل سے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے ہیں. جس مرد نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا اللہ نے دونوں کو ننگا کر کے ایک آگ میں ڈال دیا. یہ ہوگا قیامت کے دن, جو اللہ نے نبی کو پہلے دکھا دیا یہ منظر. اسی طرح معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں, سڑا ہوا بدبو والا, اور ان کے قریب حلال اور تازہ گوشت رکھا ہوا ہے, مگر وہ کون سا کھا رہے ہیں, گوشت جب سڑتا ہے کتنی بدبو ہوتی ہے اس میں, ایک ادھر تازہ حلال گوشت ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں, سڑا ہوا گندا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے فرمایا یہ وہ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر زنا کیا کرتے تھے, حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے. گھر میں بیویاں بیٹھی ہیں, ان کے پاس ان کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور طوائف خانوں میں منہ کالا کر رہے ہیں. بہت عورتوں کی, خواتین کی شکایت آتی ہے, بہت شکایتیں آتی ہیں آج کل, اللہ بچائے سب کو اس عذاب سے. تو زنا سے کیا کرنا ہے بھائی, دور بھاگنا ہے. اگر زنا میں کوئی خوبی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو اس برائی سے یعنی اللہ ان کو ایسی حفاظت نہ کرتے. اللہ کو یہ عمل بہت ہی گندا لگتا ہے, تبھی اللہ نے حضرت یوسف کو بچایا اس سے. نیک لوگوں کو اللہ بچاتے ہیں اس برائی سے. اور کیا کرنا ہے بھائی, سود نہیں کھانا, سودی لین دین نہیں کرنا, اور یتیم کا مال نہیں کھانا. وراثت میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی، نابالغ بھائیوں کی، نابالغ بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورت کے مال کو مت کھاؤ. جہیز کے نام پہ طلاق دیتے ہیں، پھر عورت کا جہیز بھی ہڑپ کر لیتے ہیں، بہن کی وراثت ہڑپ کر لیتے ہیں، مہر کھا جاتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں اس پہ. اللہ نے قرآن میں عورت کے مال سے بچنے کا الگ سے، بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار، جتنا آپ لوگ نہیں تھکے جتنا میں تھکا ہوا ہوں، اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے اس، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے، اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان. کتنے میاں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے انویسٹمنٹ کے نام پہ لاکھوں روپے کھا گئے. لے بیوی کو کہا تمہارے پاس اتنا تمہیں وراثت ملی ہے نا، 1 کروڑ کا پلاٹ ہے، مجھے دے دو نا، میں انویسٹ کروں گا، آدھا تمہارا آدھا میرا. وہ بیچاری بھولی بھالی دے دی، اس کے بعد پی گئے. انہوں نے اس کو کون دے گا آدھا. پھر جب وہ مانگتی ہے کہ میرا آدھا پروفٹ کرے تو یہ گھر کون چلا رہا ہے، تمہارا باپ چلاتا ہے یہ ہے بھائی، بچوں کی فیسیں کون بھرتا ہے، تمہارا باپ بھرتا ہے بھائی. تو بھائی یہ پہلے بتا دیتے کہ میں تم سے 1 کروڑ کا پلاٹ لے رہا ہوں، لیکن یہ سب گھر کے خرچے چونکہ تمہارا باپ پورے نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں، لہذا وہ 1 کروڑ واپس ملنے والے نہیں ہیں، تو دیتی ہی نہیں. کسی بھی لحاظ سے دھوکہ دے کے کسی کا مال کھانا غلط ہے، اس کو دینا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا اس کا حصہ، چاہے بیوی ہو چاہے بہن ہو کوئی بھی ہو. تو کسی کا مال ناحق بولو بھائی نہیں کھانا. اور اللہ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، نظروں کی حفاظت کرنی. جو جا رہی ہے محلے میں، ٹی وی میں، جہاں بھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا سمجھتے ہیں فرض ہے. ایک نوجوان نے کہا یار اگر نہیں دیکھو نا حسرت سی رہ جاتی ہے، پتہ نہیں کہ یار پتہ نہیں کس قسم کا پیس گزرا تھا. میں نے کہا بھائی دیکھنے سے حسرت زیادہ ہوتی ہے نہ دیکھنے سے، کیونکہ اگر وہ پیس ایسے ہی تھا ٹھیک ہے اچھا لگا، پھر بار بار کیا ہے یار، بار بار دل چاہے گا دیکھنے کا. تو یہ ٹھڑک کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. جو اپنی نظر کو جھکا لیتے ہیں عافیت اور سکون کی زندگی گزار لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کوشش کرو، بد نظری اگر کبھی کبھار ہو جائے صغیرہ گناہ ہے، بار بار ہوتی رہے تو کبیرہ گناہ ہے. اور یہ کبھی کبھار ہو جائے فقی لحاظ سے تو صغیرہ ہے، مگر کبھی کبھار ہوتی نہیں ہے. جو کبھی کبھار ہوتی ہے نا جن کو، انہیں کو بار بار ہوتی ہے، مشاہدہ ہے. کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں ہوتی، مشاہدے سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اپنی نظر کی حفاظت کر لو بھائی، اللہ نے کہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور 2-3 باتیں موٹی موٹی، اور قطع رحمی مت کرو. جہاں بھی قرآن میں اہل جنت کی بات آتی ہے تقریباً ہر جگہ اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑتے ہیں. اگر رشتہ داروں میں کوئی خونی رشتوں میں ناراض ہو گیا ہے، غلطی اس کی بھی ہو، تو اپنے اوپر ڈال کے اس سے معافی مانگ لو. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے کہ جو تمہیں سے توڑے تو تم اس سے جڑو. ہاں کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو منع کے آپ دوستی کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے، اور پھر اس سے قریب تعلق رکھنے میں محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے، تو پھر اس سے واجبی تعلق رکھا جا سکتا ہے. جیسے نندوں اور بھابھیوں میں ہوتا ہے نا، جٹھانی، خاتون نے کیا کیا اپنی جٹھانی کو گلے لگایا میرا بیان سن کے. جٹھانی کو کیا کیا، یہاں کوئی خاتون تراوی میں آتی ہوں اور میرا بیان سن، اب جا کے اپنی جٹھانی کو بھی میرا رشتہ ہے تم سے، سسرالی رشتہ ہے، بہت عزت احترام کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، آج سے تم میری بہن اور میں تمہاری بہن. وہ ملی اس نے کہا بہن نہیں، یہ تو تمہارا، شروع میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو تمہارا ظرف ہے، میں کہاں اس قابل، آنا تو مجھے چاہیے تھا. شروع شروع میں تو ڈرامے بازی یہ چلتی ہے، آنا تو کس کو چاہیے تھا، مجھے چاہیے، لیکن تمہارا ظرف ہے. ہو گئی بات. اس کے بعد وہ جٹھانی صاحب اپنے سوچ گئے ڈرامے کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ڈرامے کر، شو مار رہی ہے. بعض لوگوں کو نا ہضم ہی نہیں ہوتی محبت، کیا کر رہی ہے، شو مار رہی ہے. اتنی ہی اچھی ہے تو یہ کیوں نہیں کر لیا، پیسے کیوں نہیں دے دیے مجھے، ہے بھائی یہ کیوں نہیں کر لیا. وہ اب آپ جتنا مرضی اس کو کوشش کر رہے ہیں، وہ ہر بات کا کیا لے کے جا رہے ہیں، نیگیٹو. تو پھر ایسے موقع پہ ہم خود ہی کہتے ہیں بھائی قطع تعلق تو نہ کرو، لیکن اتنا کلوز ہونے کی کوشش نہ کرو. کسی شاعر نے کہا ہے دور رہنا ہے ضروری پاس آنے کے لیے. بعض دفعہ دل کو قریب کرنے کے لیے دور رہنا پڑتا. انگریزوں میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں میاں بیوی میں جب زیادہ پھڈے ہو رہے ہو نا، تو وہاں عدالت ایک قانون یہ بناتی ہے، طلاق سے بچنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ میاں بیوی یہ لکھ کے دے دیتے کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، تو عدالت کہتی ہے طلاق نہ لو، تم اس کمرے میں رہو اور میاں اس کمرے میں رہے، ٹھیک ہے نا، بچے درمیان میں دونوں سے ملتے رہیں، ٹھیک ہے نا، میاں ادھر منہ کر کے سوتا ہے اس کمرے میں اور بیوی ادھر منہ کر کے. تاکہ وہ کیوں بنایا کہ بھائی یہ ایک ہی کمرے میں آئیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ باتیں شروع ہو جائیں گے، تم نے یوں نہیں کیا، تم نے یوں نہیں کیا. تو بعض دفعہ میاں بیوی میں ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بھائی بہنوں میں ایسا ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ قریب آ کے معاملہ بننے کے بجائے تو تھوڑا سا دور ہو جاؤ، لیکن پھر قطر صلہ رحمی کسی اور طریقے سے کرو. رشتہ داری تو جوڑنی ہے، اس میں تو دو باتیں ہیں نہیں. وہ پھر حدیث میں بتایا کہ سلام سے رشتہ داری جوڑو، صرف کبھی کبھار فون کر کے السلام علیکم، بھائی کیا حال ہے یار، خیریت سے آپ؟ ہاں خیریت، آج کیسے یار؟ بس سوچ رہا تھا، بہت دن ہو گئی بات نہیں ہوئی، بس میں نے کہا ذرا سلام دعا ہو جائے، بچے بچے ٹھیک ہیں، گھر میں خیریت ہے الحمدللہ. اب آپ کو پتا ہے زیادہ لمبی بات ہوئی نا تو پھر پڑھنا شروع، تو بس اس کو نمٹاؤ. او بھائی خیریت، او سب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. اچھا ذرا جانا تھا نماز کھڑی. فون ہی ایسے ٹائم پہ کرو جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو، آئی بات سامنے؟ ورنہ وہ ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، یہ سب حقیقت. تو فون بھائی پڑھنا شروع، پھر بات سے بات نکلی، پھر نکلی، پھر غیبتیں، پھر بہتان تراشیاں، پھر تو نے یہ، ابے تو نے، ابے میں نے تجھے فون کیا تھا، میں ایسے تھوڑی کیا، ابے تو ہوتا کون ہے، ابے آدھ رہا، ابے تیرا سر پڑوں گا، یہ شروع فون پہ حقیقت ہوتا. تو ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی؟ تو بھائی یہ سوچ کے کہ رشتہ داری ہے تو سلام دعا کی حد تک، کبھی کبھار کوئی ہدیہ بھیج دیا، گفٹ بھیج دیا، تو یہ سب چل سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے بڑے آرام سے، زیادہ ٹینشن نہیں لیں. اور ایک اور آخری بات کہ کیا کرنا ہے، کہ یہ رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور ایک بہت اہم حکم ہے بھائی، جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ حج کریں گے. بہت سے لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ جو یہ حج کے بغیر مر جائے نا، حج فرض تھا تو وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو استغنا برتے گا، اس کے پاس مالی وسعت ہوئی اور میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا، تو اللہ اس سے غنی ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو اپنا گھر ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کسی گاؤں سے گھر پہنچیں اور آپ کے ابا کا گھر ہو کوئی، ٹھیک ہے نا. آپ جب امریکہ سے آئے اور ہوتے ہوتے اپنے گاؤں میں پہنچے تو ابا اما کے گھر سب سے پہلے جاؤ گے نا. آپ ابا اما کے نہیں گئے، چاچے کے جا رہے ہو، ماموں کے جا رہے ہو، دوست کے جا رہے ہو، اور ابا اما کے گھر آئے بغیر واپس امریکہ چلے گئے، اور ان کو فون پہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ٹائم نہیں ملا تھا، میں آیا تھا ڈیڈی پاپا، میں آیا تھا. وہ باپ کو کتنا غصہ آئے گا، تو میرے گھر نہیں آیا یار. تو اس سے زیادہ غضب کس کو آتا ہے؟ اللہ کو. پوری دنیا میں ہر جگہ چلے گئے، امریکہ جانے کا بھی شوق ہے، برطانیہ جانے کا بھی شوق ہے، سوئٹزرلینڈ کا ویزا بھی چاہتے ہو، اور جناب ایبٹ آباد گھومنے کا بھی شوق، اور جناب مری گھومنے کا بھی شوق، ہر جگہ تمہیں جانے کا شوق ہے. جس خدا نے بنایا اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے اپنا گھر بھی بنا دیا کہ تاکہ مجھ سے عشق کرنے والے اپنی محبت کی پیاس کو اس طرح سے بجھا سکیں. ورنہ اللہ اپنا گھر زمین پہ نہ بناتا تو ہم کس کے گھر کی دیواروں کو جا کے چومتے، کس کے غلاف کو پکڑتے، کس کے دروازے پہ ناک رگڑتے. اللہ نے اپنے عاشقین کے لیے اپنا ایک چار دیواری کا سادہ سا گھر بنا دیا اور کہا کہ اس کے سامنے ناک رگڑو، اس کا غلاف پکڑ کے دعا مانگو. ملتزم کہہ دیا یہ اللہ کا دروازہ ہے، تو یہ ملتزم کیا ہے؟ اللہ کی چوکٹ ہے. جیسے سیٹ صاحب کی چوکٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہو نا دروازے پہ، کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو فون کر کے تھوڑی کہتے ہو. بھکاری کو دیکھا کبھی کہ وہ فون پہ کہہ رہا ہو یار اتنے روپے چاہیے؟ بھکاری آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور پھر بڑی لجاجت سے جھکے گا، اپنی حاجت بیان کرے گا. تو اللہ نے کہا مجھ سے مانگنا کیا ہے، کس طرح سے مانگنا ہے، میرے گھر آؤ اور ملتزم پہ اپنا رخسار رکھے اور اس کے غلاف کو پکڑ کے مجھ سے بھیک مانگو. تو جس کے دل میں اللہ کی ذرا سی بھی محبت ہوگی، اسے بیت اللہ کی زیارت سے کبھی بھی ہار محسوس نہیں ہوگی. وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے گا، وہ کہے گا مرنے سے پہلے اگر میں نے خدا کے گھر کی دیواروں کو نہیں چوما اور خدا کے گھر سے لپٹ کے نہیں رویا تو میں نے دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور اللہ کو بڑا غضب آتا ہے، اس لیے اللہ فرمایا کہ جس میں استطاعت تھی اور نہیں آیا تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا حکم ہے یہ، تو عشق یہ تو نہیں بھی واجب ہو تو کوشش کرنی چاہیے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ ان سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں بار بار مسجدوں میں آنے کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.